أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي مقام آخر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعد الحمد والصلاة الله رب العزة جميعا اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر و احسان کہ اس اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے خصوصی انعام فرماتے ہوئے احسانات کی بارش برساتے ہوئے ہمیں مخلوقات کی پیدائش کے وقت میں انسانیت میں ہمارا شمار فرمایا. بنانا اللہ نے سب کو تھا, کیڑے سے لے کر جانور سے لے کر ساری مخلوقات کو اللہ ہی نے بنانا, پوری کائنات کو سجانا تھا. فیصلہ ہو گیا کہ کائنات سجے گی, زمین بنے گی, آسمان بنے گا, زمین پر فلاں فلاں مخلوق ہوگی, آسمان پہ فلاں فلاں ہوگی, زمین کے اندر فلاں ہوگی, آسمان کے اوپر فلاں ہوگی, نیچے فلاں ہوگی, سمندروں میں فلاح ہوگی, اتنا حصہ سمندر کا ہوگا, اس کے اندر یہ 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 مخلوق ہوگا جس کی آج تک کوئی گنتی نہ گن سکا. صرف مچھلیوں کی اقسام آج تک متعین نہ ہو سکی کہ دنیا بھر میں مچھلیوں کی کتنی قسم, لفظ مچھلی بش, اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا. اللہ نے کرم فرمایا اس ساری بناوٹ سجاوٹ میں, فیصلہ یہ فرمایا کہ جناب آپ میں فلاں 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 اتنے عرب انسان ہوں, اور یہ انسان بقیہ ساری مخلوقات سے افضل ہوں گے, ساری مخلوقات کو اس انسان کے تابع کیا جائے گا, اور ساری مخلوقات کو اس انسان کا مخدوم خادم بنایا جائے گا, اور یہ انسان حضرت انسان اس کے مخدوم ہوں گے, یعنی خدمت کرنے والی ساری مخلوق, اور اس یہ انسان اس خدمت سے فائدہ اٹھانے والا ہو. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا میں یہی بیان کیا گیا ہے, وہی ہے اللہ, خَلَقَ پیدا کیا, لَكُم تمہارے لیے, مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے, جَمِيعًا سارا کرتا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, یہی بیان کیا ہے, جتنے کائنات بھر میں جتنے چلنے پھرنے والے جو مخلوق, دابا کا معنی ایک ہے چوپایا, ایک ہے چار پایا, ایک ہے دو پایا, ایک ہے زمین پہ چلے جس حال میں چلے, ایک ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جہاں چلے جیسے چلے, ان سب کا رزق دینے والا وہ اللہ, الا علی اللہ رزقہا, اللہ ہی کے ذمے ہے اس کا رزق, ویعلم مستقرہا اور جانتا ہے اس کا مستقر, اس کا ٹھکانہ کہ یہ کہاں رہے گا, کہاں سوئے گا, کہاں جاگے گا, کہاں بیٹھے گا, ومستودعہا اور کون سی زمین کے سپرد کیا جائے گا, یا زمین کے یا سمندر کے یا کس حال میں ہوگا کسی کو نہیں پتا, اس کو پتا. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, انسان بنا دیا, اور احسان فرمایا کہ اولاد آدم کے بعد چلاتے چلاتے آدم علیہ السلام کے اولاد میں بھی بنایا جا سکتا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں بھی, نسب میں بھی, نسل میں بھی بنایا جا سکتا تھا, آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی احباب انبیاء کرام کی پوری جماعت آئی, کسی میں بھی شمار کیا جا سکتا تھا, کسی کا بھی امتی بنایا جا سکتا تھا, یہ اختیاری پوائنٹ آپ کا اپنا نہیں تھی, نہیں جی میں نے محمد کی امت بننا ہے, یہ پوائنٹ اللہ کا اپنا دیا ہوا ہے, فیصلہ اللہ کا کیا ہوا ہے کہ قدرت سے, کرم سے, فضل سے, احسان سے کہ چلو یہ میرے فلا فلا بندے جو ہیں ان کو میں محمد کا امتی بناؤں, اللہ نے ایسا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے انبیاء نے فرمائشیں کی, چاہتے ظاہر کی, اظہار کیا, عملاً اس کا اظہار کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں پتا, ہم نے نہ کوئی چاہت ظاہر کی, نہ ہمیں کوئی اس کا اظہار کا احساس ہے, نہ پتا ہے, بس بنا دیے گا الحمدللہ تمالا, بنا دیے گا, ڈائریکٹ لکھا گیا کہ جناب امت محمدیہ کے فرد ہوں گے, ہم کلمہ گو ہوں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارا موٹو ہوگا, اللہ نے بنا, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہاں ہمارا کوئی کمال تھا کہ ہم نے ایسا فرمائش کی, ایسی تعبیر کی, ایسی کوشش کی, ایسی تدبیر کی تو یہ ہو گیا, یہاں تک ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ کے انعامات, اللہ نے اپنے کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, امتی بنانے کے بعد امت پر کچھ ذمہ داریاں آئی تھی, کیوں آئے دیں کہ نبی علیہ السلام یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے, آدم علیہ السلام تھا, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سارے انبیاء کرام کی محنت کا جو مدار ہے وہ دعوت اللہ ہے, اللہ کی دعوت, رسولوں کا اپنا کام اپنی ذات سے کچھ نہیں, وہ خود ہی وہی محنت کر رہے ہیں اور امت کو بھی اسی پر لا رہے ہیں کہ جناب اللہ کو مان لیجئے, ایک اللہ ہے, اس کی کبریائی مان لیجئے, اس کی عظمت بڑائی مان لیجئے, اس کی قوت طاقت مان لیجئے, اس کے ہونے نہ ہونے کے احساس پیدا کر لیجئے کہ وہ ہر حال میں ہے, نہ ہونے کا تو تصور نہیں, وہ ہر حال میں ہے, ہر وقت ہے, ہر موقع پر ہے, دن میں ہے, رات میں ہے, اندھیرے میں, اجالے میں, ہر جگہ ہے مان لیجیے. اسی بات کو کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ بھائی گناہ کرنے کا دل کیا ہے کر لو. کیا کہا؟ گناہ کرنے کا دل کیا ہے کر لو, کوئی منع نہیں, لیکن کرنے سے پہلے وہ زمین, وہ خطہ, وہ حصہ تلاش کیجئے جہاں اللہ موجود نہ ہو. ملے پہلے تلاش کرے, ڈھونڈے, غار میں دیکھے, پہاڑ میں دیکھے, کوئی قلعے میں دیکھے, کسی اور محل میں دیکھے, کمرے میں دیکھے, نیچے دیکھے, اوپر دیکھے, کوئی جگہ ملے, اگر ملے تو الحمدللہ جائیے, جا کے گناہ کیجیے. لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے, یہاں الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑ جائی کہ وہ جگہ ملنی نہیں. جہاں رب کریم موجود نہ ہو وہ جگہ ملنی نہیں. اور اس کے لیے اگر دل چاہے تو کبھی تصور کر لیجیے, اچھا بھائی دیکھتے ہیں, جگہ تلاش کرتے ہیں, جب مل جائے گی پھر گناہ کریں گے ان شاء اللہ. گناہ کی چاہت جو ہے وہی ختم ہو جائے ان شاء اللہ, تم ان شاء اللہ, کیونکہ جگہ نہیں ملنی. یہ اصل بات ہے کہ جگہ نہیں ملنی. تو اللہ کی قدرت کی عظمت بڑائی کا جو تصور ہے وہ ہر نبی کی دعوت رہی, وہی دعوت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا. ان کی دعوت کوئی نئی دعوت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدان آپ کا نسب نام جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, یہ آپ کا نسب نسلی نام ہو گیا. محمد ابن عبداللہ تھے تو کیا ہوا, وہ اپنی جگہ, اس کی پوری اپنی ایک تاریخ, یہ 40 سالہ زمانہ جو ہے وہ اپنی ایک پوری تاریخ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے آتے کیا کیا واقعات پیش آئے, اور ان واقعات میں اہم اہم واقعہ دائی حلیمہ سعدیہ, حج کے موقع پر طائف جانا ہوا, اس دفعہ پہلا موقع تھا, اور ابھی جانا چاہتے تھے تو آدھے راستے سے آ گئے نہیں جا سکے, مشیت باری تعالی حج میں جانا ہوا. جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دائی حلیمہ سعدیہ کا چناؤ کیسے کیا, وہ آج تک وہ بستی شوختہ بستی کا نام, شوختہ بستی کا نام, اس بستی سے وہ آئی کیسے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی سڑکیں بنی ہوئی, حکومت نے باقاعدہ ان کی بستی تک ایک سڑک بنائی اور وہاں سے بورڈ لگا دیا, اینڈ آخر انتہا کر دیا آگے پہاڑ وہاں تک کے لیے, اس بستی تک کے لیے. اس میں سے وہ کیسے آئی, کہاں سے چناؤ ہوا, کیا تدبیر ہوئی, بالکل پہاڑوں کے بیچ, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ ہر طرف پہاڑ, اس پہاڑوں کے بیچ میں سے, اور ابھی بھی وہ کچا, ابھی 1400 سال, اب اس میں کچھ مکانات بنے ہوئے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے ان کے اجداد نسلوں میں سے چل رہے ہیں, دائی حلیمہ سعدیہ کی نسلوں میں سے وہ لوگ چل رہے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ شہر میں آ جائیے, آپ کو فلاں جگہ دیتے ہیں فلاں جگہ دیتے ہیں, کہا نہیں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہاں اللہ نے عزت دی, ہم یہیں رہیں گے مرتے دم تک یہیں رہیں گے, اللہ کی شان, وہی ان کے لیے ہاسپٹل, مشکل سے 20-25 گھر ہوں گے, ان کے لیے ہاسپٹل ہے, ان کے لیے اسکول ہے, ان کے لیے ایمبولینس کھڑی ہے, ان کے لیے پولیس کا اسٹیشن بنا ہوا ہے, 20-25 گھروں کے لیے سارا نظام بنا ہوا ہے, اور دائیں بائیں 3-4-6-10 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے, 13 کلومیٹر تو مین روڈ پر آنا پڑتا ہے, پھر مین روڈ پر بھی کچھ نہیں ہے, اکا دکا ہائی وے کے کوئی کوئی ہوٹل بنے ہوئے ہیں تو بنے, بقیہ کچھ نہیں. بنی سعد کا علاقہ شستہ, اس بستی کا نام, اور طائف سے وہ آگے 85 کلومیٹر دور, طائف سے آگے, طائف نہیں ہے, پھر طائف سے آگے مکہ مکرمہ, پہلے وہاں سے شستہ سے جو آنا ہے مین روڈ پر آنا ہے, بنی سعد, بنی سعد سے طائف, طائف سے پھر آگے مکہ مکرمہ. اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت میں کیا فیصلہ کر رکھا تھا وہ رفیع جانا, نہ میں جانتا نہ آپ جانتا, تدبیر کیا تھی کیوں تھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ نے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شان و شوکت دینی تھی, اور وہ شان و شوکت غریب ترین گھرانے سے دینی تھی, پرورش کا جو نظام کروایا وہ غریب ترین, اس پر بہت سے اشعار کہنے والوں نے اشعار کہے, بہت کچھ لکھا پڑھا گیا, کہ وہ وہ جو خچر تھا وہ کیسے چلتا تھا, آنے میں اس کی کیا حالت تھی, جانے میں کیا حالت تھی. مشہور واقعہ ہے کہ آنے میں پیچھے رہ گئے تو سب امیر گھرانوں کے بچے جو ہے اوروں کو مل گئے, اور وہ خچر پیچھے تھا تو ان کے والد نہ تھے, والد کا انتقال ہو چکا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے, عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, اس کی وجہ سے کوئی مل رہا نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا, کوئی خدمت کے زیادہ وظائف نہ ملیں گے, تعاون زیادہ نہ ہوگا تو اس گھرانے سے نہ لیا جائے. اللہ اکبر. ہر جگہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی, ہر جگہ اسباب کوئی چیز نہیں ہوتی, فیصلے رب نے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ غریبی ذریعہ بنی, مسکینی ذریعہ بنی. خچر مسکین سا بیچارہ صحیح چلتا ہی صحیح سے نہیں, آہستہ آہستہ رکتے 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 ہم تو پہنچے ڈھائی گھنٹے تقریباً, ڈھائی سے تین گھنٹے لگے ہوں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو خچر چلا ہوگا وہ کیسے چلا ہوگا. جو واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ جناب وہ چلنے میں بہت سست تھا, جگہ جگہ رکتا تھا, جگہ جگہ معاملات تھے, وہ ساری چیزیں کیسے آئی ہوئی سمجھ سے بالا تھا. بہرحال اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا کہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آپ کی پرورش کا نظام فرمایا. وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا, وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے دکھوائی, ہمارے بس میں تو نہ تھا. 25 سال سے جا رہے ہیں, کبھی ہمت نہیں ہو پائی, کبھی ہر دفعہ ٹیکسی والے کو ایک مرتبہ 1000 ریال کی آفر کی تھی میں نے, مجھے یاد ہے کہ 1000 ریال لے لے اور میں 27 لے جاؤ لے آؤ, اور جا کے واپس آ جائیں گے کچھ نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, خالی 27 شہر جائیں گے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کیا ہے, جا کے واپس آ جائیں گے 1000 ریال لے لے. ایک مرتبہ 500 ریال کی آفر, اللہ کی شان, مستم نہیں بننا تھا, بہانہ نہیں بننا تھا, بہانہ بننا تو پچھلے سال حج میں, تو اللہ نے بہانہ بنا دیا. راستے کے وہاں کے ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا اور پیش آیا, شق قلب کا واقعہ, جو مشہور واقعہ ہے تاریخ میں, واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے, آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, اور سینے کو چاک کیے جانے کے بعد آپ کے قلب کو دھویا, صاف کیا گیا, اور پھر دوبارہ بند کیا گیا. وہ جگہ بھی ابھی بھی موجود ہے, اور اس کے قریب جو درخت ہے نا, وہ درخت دیکھنے سے ڈر لگتا ہے, اس کا نہیں وہ درخت ہے کہ ان کے اللہ کو پتا, لیکن ان کی شکل ہی یہ صورت جو ہے ان کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک دو دن کے درخت نہیں, وہ سالوں کے درخت عجیب طریقے سے. پھر اس میں وہاں ایک دو سانپوں کے اشتراف نظر آ گئے تو اور خوف آنے لگ گیا, ساتھی وہاں مووی بھی بنا رہے ہو, ساتھی ڈر بھی رہے ہو, خود بھی صحیح ہو رہے ہو. مشیت باری تعالی, وہ جگہ اللہ نے دکھائی. پھر دائی حلیمہ سعدیہ جس مکان میں رہی, وہ مکان تو توڑ دیا ہے, خالی وہ ایک بلاک کے تھوڑے سے پتھر رکھے ہوئے وہاں پر نشاندہی کے طور پر. اللہ نے یقیناً وہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی گود کی جگہ, وہاں کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوگا جہاں بیٹھنا نصیب ہوا ہوگا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیلنا نصیب ہوا ہوگا. وہ ایک معاملہ چلتے چلتے طائف سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے شان و شوکت جو دینی تھی, وہ بڑا واقعہ جو ہے وہ حجر اسود کا واقعہ ہے. حجر اسود ہٹایا گیا, اس پہ جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا, اور اس درجے میں اس کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, تعمیر کا معاملہ آیا, تعمیر کے بعد اب اس کو واپس رکھنا تھا. ہر قبیلہ کہتا کہ جناب حجر اسود ہم رکھیں گے, یہ شان ہماری, یہ شان ہماری, یہ شان ہماری. اب ہر قبیلے کو اطمینان دلانا, مطمئن کرنا ایک مشکل کام, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بڑا مانتے ہی نہیں, کبھی چھوٹے تھے, زیادہ عمر نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیار سے تدبیر اختیار کی, فرمایا کہ اچھا صحیح ہے, ایسا کرتے ہیں کہ سب ہی اٹھا لیں گے, ایک بڑی چادر کے اندر اس کو رکھ دیا جائے, اور سب چادر کو مل کے سارے ہی اس چادر کو اٹھائیں, جب چادر اٹھائیں گے تو لا محالہ سب کا اٹھانا ہو جائے گا, اور بقیہ آخری حصہ جو ہے وہ میں اٹھا جائے گا. اللہ نے وہ مسئلہ جو قوموں کی لڑائی پر منتج تھا, اللہ نے اس مسئلے کو آسان فرمایا, آسیت سے وہ معاملہ حل ہو گیا. ابھی تک یہ محمد ابن عبداللہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں, تو تجارت میں اللہ رب العزت عزیز شان و شوکت عطا فرما رہے ہیں کہ حضرت قدیہ بن قمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم وہ ان کے ساتھ ہیں, پہلا موقع ہے کہ خادم کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو تاجر گیا ہے وہ خود پیدل چل رہا ہے اور مجھے خچر پہ کہہ دیا کہ نہیں آپ سواری پہ بیٹھ جائیے اور آپ چلیے, آدھا راستہ آپ چلیں گے, پھر کچھ میں چلوں گا, پھر آپ چلیں گے, سب مل کے چلیں گے. یہ پہلا موقع ہے, سفر میں نے بہت کی ہمیشہ پیدل کی, یہ پہلا موقع ہے کہ اس دفعہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اب تک محمد ابن عبداللہ ہے وہ بھی سواری کر رہے ہیں, خادم بھی سواری کر رہے ہیں, تجارت کر کرا کے جب واپس آتے ہیں تو نفع ایک کے بجائے آٹھ گنا دس گنا زیادہ نفع ہو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اصل میں تجارت مقصودی, محدثین نے لکھا ہے اصل میں اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد و عقیدت کو بڑھانا تھا, نفع کو بڑھانا اللہ کے اختیار میں, اعتماد کو بڑھانا مقصود تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتماد جو ہے وہ انتہائی درجے میں بڑھ گئے. اور ایک نہیں کئی تجارتیں ہوئی, کئی تجارتوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت اس میں کامیابیاں دے رہے ہیں اور خوب فراوانی دے رہے ہیں, یہاں تک کہ موقع آتا ہے 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح ادھر سے آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام نہیں گیا, پیغام ادھر سے آیا کہ آپ کے فلاں فلاں صفات میرے خادم نے مجھے بتائی ہیں, میرے غلام نے مجھے بتائی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے عقد میں آ جاتا. اور اللہ نے ایک ایسی خاتون کو جن کے ذریعے سے آگے اسلام کو شان و شوکت اور ترقی ملنی تھی اور اتنی خدمت گزار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی جانب سے کوئی پریشانی نہ لاحق ہو, گھر کی جانب سے ایسی مطیع فرما بردار خدمت گزار خاتون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنا. نکاح کا پیغام آیا اور عجیب بات یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے نکاح کے لیے ابو جہل نے پیغام بھجوایا, منع کیا, ابو لہب نے پیغام بھجوایا, منع کیا, عتبہ نے پیغام بھجوایا, منع کیا, شہبہ نے پیغام بھجوایا, منع کیا. اس زمانے کے جتنے سردار تھے, خود عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں, اس زمانے میں یہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا عمروں کا کیا مسئلہ ہے, بڑی عمر والا بہت چھوٹی عمر سے شادیاں عام ہوتی تھی, تو پیغام بھجوایا کوئی مسئلہ, منع 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 سب سے منع, اور خود سے پیغام بھیج رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آپ سے میں نکاح, آپ کے نکاح میں میں آنا چاہتی ہوں, آپ مجھے قبول کر سکتے ہیں. بہرحال تدبیر, خاندانی تدبیر کے تحت نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اولادوں کا سلسلہ جو جاری فرمایا وہ بیٹیوں سے جاری فرمایا, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب, اللہ نے حضرت خدیجہ کا عین عکس حضرت زینب پر اتارا, پورا عکس کہ شوہر ابھی اسلام کا دعویٰ نہیں ہے, اسلام ابھی نافذ نہیں ہوا, 25 سال 27-28 سال کی عمر ہے, ابھی پیدائش کا معاملہ, پھر اس کے بعد کے معاملات, یہاں تک کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے خالہ زاد بھائی کی, حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی سے آپ کی شادی ہوتی ہے, ابو القاسم یہ کئی مرتبہ کا, ہاں ابو القاسم مشہور تھے, ابو العاص ان کا نام تھا, عمری خاندان سے ان کا تعلق تھا, آپ کا ان سے نکاح ہوتا تھا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسلام آ گیا, اسلام آنے کے بعد اسلام کی شان و شوکت آ گئی, انہوں نے قاسم نے اسلام قبول نہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اگر آپ ایمان اسلام قبول کر لیں تو ہماری آپ کی محبت و پیار وہ سب حد درجے کا, لیکن اسلام کے بغیر یہ ساری چیزیں قبضے ہو, اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, بصورت دیگر میں آپ کے ساتھ ہوں. کافر مشرک ہیں، خاندان اپنی جگہ لیکن مذہب اب تبدیل ہو چکا. یہ طے ہو گیا کہ دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں، علیحدگی کا بھی انداز کتنا ہے، اور جو قرآن نے کہا اسد الحمن صلاحن جمیلا، وہ انداز ہے پورا پورا کہ خود شوہر خود باہر نہیں جا سکتے، باہر کوئی معاملہ ہے ان کے لیے کہ وہ لے کر جائیں، وہ نہیں لے کر جا رہے، اپنے خادم اور غلام کو یہ ذمے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ چار افراد اور متعین کرتے ہیں کہ مدینے سے فلاں فلاں افراد آئے ہوئے ہیں حضرت زینب کو لینے کے لیے، آپ فلاں مقام تک ان کو چھوڑ کر آئیے، لیکن یہ خیال کیجئے گا کہ آپ کی ایک تلوار نہیں چار تلوار بھی ٹوٹے تو توڑ دیجئے گا، ضائع کر دیجئے گا، لیکن ان کے عزت آبرو پر حرف نہیں آنا چاہیے. شوہر چھوڑ رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے، مذہب کی بنیاد پر دونوں کا رشتہ علیحدہ ہو رہا ہے، لیکن الفت پیار کا معاملہ کیا ہے کہ اس درجے خیال ہی کرنا ہے. اور اسی انداز سے حضرت زینب مدینہ منورہ پہنچے. آج کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اس طبقے کا کہنا یہ ہے کہ حضرت قدیہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھلے شوہر سے ہیں، استغفر اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاتا. تباہ رہا یہ حضرت زینب کا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں کے چاروں اور ایک بیٹا جو ہے، دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت طیب جو ہیں، وہ دونوں کے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے اولاد، اور ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے، بقیہ سب کا معاملہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، بقیہ ازواج سے اولاد کا سلسلہ نہیں. اللہ نے آپ کو یہ سارے شرف دیتے 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 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا وقت آیا، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو اہل مکہ کہتے ہیں کہ اس جبل حرا پر، جو اس کا پرانا نام جبل حرا ہے، غار حرا، جبل حرا ہی کہتے تھے، جب مکے والوں نے اس دن دیکھا قرآن جس دن نازل ہوا، اس دن اس پہاڑ کے اوپر کوئی خاص قسم کا نور ظاہر ہوا، اتنی روشنی آئی، اتنی روشنی آئی کہ وہ روشنی پوری پھیل گئی. ابھی مکے والوں کو یہ نہیں پتا کہ کوئی نبی کا معاملہ ہے، کوئی نئی کتاب کا معاملہ ہے، بس مکے والے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے دنیا میں کوئی نئی تبدیلی آ گئی، لگتا ہے دنیا میں کوئی نئی تبدیلی آ گئی، کہ آج پورا نظام بدلا ہوا ہے. اب جب بعد میں تحقیق ہوئی، پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے والی نبی بننے کے بعد، بحیثیت نبی کے دیکھنے میں سب سے پہلی نگاہ جس پر پڑی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول، نبی ہونے کی حیثیت، اور آپ کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی تھی کہ ساری دنیا کی جتنی انسانی بشری تقاضے کے تحت اخلاقیات کے جتنے اچھے پہلو ہیں، جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری صلاحیتیں دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے حق میں ہمیشہ دستبردار ہوگا. نبوت تک کبھی کوئی اختلاف نہیں، ہمیشہ اتفاقی اتفاق ہے کہ محمد اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، محمد اچھے ہیں، محمد کا کردار ایسا ہے، محمد کا اخلاق ایسا ہے، محمد کا انداز ایسا ہے، ہر لحاظ سے اچھے ہیں. خرابی کب پیدا ہو رہی ہے؟ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کب خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ سننا ہے کہ اب خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور شروع میں اس پر بھی خرابی نہیں ہے. جب یہ کہا کہ تمہارے فلاں بت غلط ہیں ان سے نہ مانگو، ایک اللہ سے مانگو، تمہارے فلاں بت غلط ہیں ان سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، حالانکہ وہ طبقہ، وہ مشرکین کا طبقہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، وہ مشرکین کا طبقہ صفا مروہ کا طواف صحیح کرتا تھا، وہ مشرکین کا طبقہ حج کے موقع پر حج میں جاتا تھا. وہ ایک الگ ہے کہ حج میں جا کے اپنے اپنے ضابطے بنا رکھے تھے کہ منا میں جا کے عرفات نہیں جانا, مزدلفہ سے ہی لوٹ آنا کہ ہم سردار قبیلہ ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے عرفہ جانے کی. قرآن نے کہا فَإِذَا فَصْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو پھر مشعر حرام میں آؤ, عرفات کراس نہ کرو. اسی وجہ سے عرفہ کو فرض قرار دیا. مزدلفہ کو بھی اللہ فرض قرار دے سکتے تھے, منا کو بھی فرض قرار دے سکتے تھے کہ بنا اب حج کی فرضیت منا میں جاؤ گے حج کی فرضیت ہو جائے گی. کہا نہیں, عرفہ میں جانا ہے, اس مخصوص وقت میں جانا ہے, اس مخصوص وقت کے اندر رہنا ہے تو حج کی فرضیت ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کوئی شخص 9 تاریخ کو نہیں جاتا, 8 تاریخ کو جاتا ہے, پورا دن وہاں گزارتا ہے, خالی ہے, سکون سے عبادت کریں گے اور آ جاتا ہے, حج نہیں ہوگا, حج نہیں شمار ہوگا. کوئی شخص 10 تاریخ کو جاتا ہے, سب منا میں ہے, اب کنکری مار رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, میں ذرا سکون سے عبادت کروں گا, پورا دن حج کی عبادت کروں گا, حج نہیں ہوگا. او مشرکین کی اس عقیدے کی تردید تھی, اور خاص طور سے قبیلہ قریش کی تردید تھی کہ وہ قبیلہ قریش والے مزدلفہ تک یا منا میں رہ کر عرفہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ عام لوگ جائیں, غریب لوگ جائیں, ہم سردار قبیلہ ہیں, ہمارے لیے یہی کفایت ہو جائے. تو اللہ نے حج کی فرضیت قرار دی کہ نہیں, عرفہ جاؤ, اور جب وہاں جا چکو اب اس کے بعد فارغ ہو کر فإذا فصم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام, وہاں پر مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. ہوتا یہ تھا کہ یہ مزدلفہ میں جاتے مشرکین, اور وہاں جا کر اپنے قبائل کے اپنے قصیدے پڑھتے, قوموں کے قصیدے پڑھتے اس درجے کے. ابھی ایک ساتھی ملے, اس نے اپنے اس موبائل میں وہ پورا دکھایا, گھوڑے کی نصب, ایک وہ گھوڑے کا کام کرتے ہیں, گھوڑے کی خریدے فروخت, وہ ایک گھوڑے کا نصب اس نے گنوایا, 349 سال تک اس کا پیچھے نصب اس کے پاس محفوظ ہے, 349 سال, 350 سال اس گھوڑے کو اس گھوڑے نے جنا, اس گھوڑے کو اس گھوڑی نے, اس کو اس نے, اس کو اس نے, اس کو اس نے, اس کو اس نے, 350 سال کا نصب اس کے پاس ہے. اور ایک نہیں کوئی 16-18 نصب دکھائے, اوٹسا یہ بھی دے کے اوٹسا یہ بھی دے, تو حیران رہ گیا گیال. اور وہ نصبی گھوڑے کی قیمت کیا کیا, 5 لاکھ ریال, 7 لاکھ ریال, 6 لاکھ ریال, ایک گھوڑے کی قیمت. حیران ہوں, بڑا حیران ہوں. یہی سارے قصے کہانی مشرکین مکہ مزدلفہ میں آ کر اپنے قصے, اپنے اجداد کے قصے, اپنے انصاب کے قصے بیان کرتے. وہ پڑھا تھا یہ, جب باقاعدہ دیکھا نا ایک قسم کے سن وائز, جب پیچھے چلتے گئے چلتے گئے اس میں کہ فلاں گھوڑا اس کے یہ, فلاں گھوڑا اس کا یہ, فلاں گھوڑا اس کا یہ, حیران ہو گئے کہ جناب وہ جو کہتے تھے وہ حقیقت. اللہ, بڑی بات, بہت بڑی بات, اتنا حساب رکھنا, اتنا نظام رکھنا. لیکن وہاں جا کے انصاف پر تو بحث کرتے تھے, اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے. تو مشعر حرام میں حاجی کو لایا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر آ کر آپ اللہ کو یاد کریں, اپنے قصے کہانیاں نہ لے کر آئیں, اپنے قصے, اپنے اجداد کے قصے, اپنے کاروباری قصے. وہاں بازار لگتا تھا اور اس میں بڑی بڑی تجارتیں ہوا کرتی تھی. رسول اللہ کو ان چیزوں سے منع فرمایا, تدبیر کروائی. مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے دعوت کو عام کیا, مکہ میں دعوت عام کی, مکہ کا معاملہ قابل گرفت ہوا, نہیں سمجھ میں آیا, قوم نے قبول نہ کیا, طائف چلے گئے. طائف جب گئے تو طائف کا وہ مقام بہت عجیب ہے, اللہ آپ کو بھی سب کو لے جائے, ضرور جائیے کبھی. ایک پہاڑ ہے, جب یہاں سے ہم مسجد ابن عباس سے جاتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آگے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس نماز پڑھنے کے دوران وہ جو طائف کے سردار تھے مشرکین میں سے, انہوں نے آپ پر پتھر گرانا چاہا کہ آپ سجدے میں ہوں گے پتھر گر جائے گا, آپ ختم ہو جائیں گے. اور پتھر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں, پتھر تقریباً ایسا ہائٹ کا ہوگا, یہ تقریباً یہ جتنی ہائٹ ہے, یہ بھی اس سے کچھ بڑا ہوگا چھوٹا نہیں ہوگا. اور ایک نہیں دو پتھر ہے مشیت باری تعالی سے پتھر یہ جھکے ہوئے اور ایسے رکے ہوئے. ابھی نظر آتا کہ بات ساتھیوں کے پاس مووی تصویر بھی ہوگی, یہ جھکے ہوئے اور یہ رکے ہوئے. اسی کے نیچے وہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, وہاں اب ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے, اس میں لوگ جا کے نفلیں پڑھ پڑھ. وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف والوں نے بہت مارا 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 پتھر بچوں کو لگا دیا, بچے پتھر مارتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گھس گئے. ایک باغ میں گھسے تو باغ کے اندر جب گئے تو اندر چلتے چلتے وہ باغ ابھی بھی ایسے ہی اندر اندر, یہ عجیب عجیب سی اس کی گلیاں ہیں, ایسے جیسے کھڑا در کی گلی میں گھس کے واپس آنا مشکل. وہ عجیب گول مٹول سی گلیاں, وہاں جب اندر گئے تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی. وہاں اس باغ کے اندر ایک باغ کا جو مالی تھا وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ یہودی مذہب والا جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا, کچھ سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے. وہ جوابات جو دیے تو اس نے کہا یہ تو اس نبی برحق کی نشانی ہماری تورات کے اندر موجود ہے, جو آنے والا نبی ہے اور اس کی یہ یہ تعلیمات ہیں, یہ نشانی ہے. تو اس کے بعد اس نے ایک تربوز بھی لا کے دیا ہے, کھانا بھی کھلایا, انگور کا بھی معاملہ آتا ہے, انار کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انار بھی میسر کیا. اور اس کے بعد اس نے ہی وہاں سے نکالنے کا سارا راستہ اور سبھی تدبیر بنی, اس کے ذریعے سے ہی ساری تدبیر بنی کہ وہاں سے نکلنا آسان ہوتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دیتے رہے. دعوت کی بنیاد کیا تھی, کیا دعوت دینی, کیا دعوت دینی, وہ زخم کھائے کس لیے کھائے, وہ زخم کھائے نا یہ تو سب مانتے ہیں, کس لیے کھائے. جب آپ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاؤں سے چپل کو نکالنا چاہتی ہیں تو خون اور پاؤں اور چپل آپس میں چپک گئے, وہ نکلتے ہیں. روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے پہلے اس سے پانی ڈالا دیر تک اور اس کو نرم کیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ نکالا. آج تو آسان ہے نا, گاڑی میں گئے گاڑی میں آئے گئے, اس زمانے میں تو وہاں سے بھی تو پیدل ہی آئے ہوں, وہ کیا شکل ہوگی اور یہ کیوں پتھر کھائے. یہ تو بار بار مشہور ہے کہ پتھر کھائے, یہ بات ہے خون نکلے, یہ بات ہے زخم آئے, کیوں کیا کرنا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ لا الہ الا اللہ ہمیں پتھر کھائے بغیر ملا تو ہمارے منہ سے نکلتا نہیں. اگر پتھر کھانے کے ساتھ ملا ہوتا تو میرا خیال ہے اس کی بڑی قدر ہوتی. ابھی ہمیں پتھر کھائے بغیر ملا ہے. پتھر تو کیا, تھپڑ کھائے بغیر ملا ہے. پتھر تو کیا, تھپڑ بھی نہیں کھایا اس کے بغیر مل گیا, ماں کی لوری سے مل گیا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ, اور وہ اللہ اللہ پر ہم نے بھی بولنا شروع کر دیا, اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ بولنا شروع کر دیا. رات کو پوتا ایسے کھیلتے کھیلتے میں اللہ 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 بولنا شروع ہو گیا. چھوٹا ابھی سال کا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, مجھے یاد نہیں ہو گیا, اس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ کی شان, جب منہ سے بول رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے, تب ہی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اچھے الفاظ بولنا شروع کر, اللہ کا شکر. میرے بھائی یہ سارے زخم کھائے کسی, مکہ میں پہلے بہت زخم, پھر طائف کا پورا طائف کا معاملہ سب سے زیادہ حساس تھا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو اپنا جلال آتا ہے, فرماتے ہیں اے محمد آپ کا یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے, ختم, طائف والے سارے ختم. حضرت جبرائیل امین آ کر باقاعدہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے, بیچ کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے کیا ہو جائیں, تباہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ عالم بھر کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو وہ مزاج ہی نہیں رکھتے کہ ختم کرو, مزاج یہ ہے کہ نہیں رکھتے, یہ نہ صحیح. اللہ ان کی اولادوں میں دین قائم فرما دیں, اللہ ان کی نسلوں میں دین قائم فرما دیں گے. اور ایسا ہوا کہ آج تک مسلمانوں کا علاقہ ہے, مسلمانوں کا دین مذہب سب کچھ وہاں موجود, اگر وہ چاہتے ختم ہو جاتے تو میرا خیال ہے نہ نسل رہتا, نہ نسل رہتی, نہ کچھ اور رہتا, نہ وہاں کلمہ گو ہوتے. کلمہ گو ہونے کا جو معاملہ ہے وہ رسول اللہ کے اس برداشت کا نتیجہ ہے کہ آج طائف کے اندر ایمان, کلمہ, اسلام سب کچھ موجود ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, دعوت کا انداز بدلا گیا, اب حج میں جا کے دعوت دی جائے, حج میں جا کے دعوت دی جائے, یعنی حج کے موقع پر منا میں گئے اور منا میں اپنے دعوت کے اسلوب کو اپنایا, اور وہاں پر بھی سب کو بتا رہے تو کوئی مان نہیں رہے. اہل مدینہ کچھ تیار ہو گئے, اہل مدینہ کچھ تیار ہو گئے. جمرہ سے کنکری مار کر جب ہم نیچے کی طرف اتریں گے مکہ کی جانب, اگر اوپر سے مار رہے اور اگر نیچے سے آ رہے ہیں تو سائڈ سے باہر آئیں گے, اب مکہ کی طرف چل رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ چار پانچ سال پہلے, بلکہ 2005-6-5 تک یہ ایک پہاڑ کے اندر تھی. وہاں پولیس والوں کا اندر سیکیورٹی کا اپنا نظام تھا, لوگ جانے دیتے تھے دن میں لیکن اندر ان کا پولیس والوں کا نظام تھا, اور پہاڑ کے اندر گھوم کے جانا ہوتا تھا. جب یہ توسیع ہوئی, صفا, یہ جمرات کی توسیع ہوئی تو اس توسیع میں وہ پورا پہاڑ کٹا تو مسجد جو ہے وہ سامنے آ گیا. جمرا چوڑا ہوا, پہاڑ کٹا, مسجد کا حصہ جو ہے سامنے آ گیا, روڈ پر آ گیا, لب روڈ آ گیا. وہ جگہ ہے عین وہ مقام جہاں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کو اس مقام پہ لے جاتے اور وہاں جا کے ان کو دین کی دعوت دیتے, اور ان اہل مدینہ والوں میں سے 6 یا 7 افراد نے ابتدائی طور پر ایمان قبول کر لیا. یہ سن 8 ہجری کا, سن 8 نبوت کے 8 سال, ہجری نہیں, جب نبوت ملی اس کے 8 سال. پھر اس کے بعد ایسا ہی ہو رہا ہے, پھر ایسا ہی ہو رہا ہے, بار بار یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو اہل مدینہ کی جانب سے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مدینہ کی جانب سے ایک دعوت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول, یہ تو آپ کو مار رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, آپ کیوں نہ ہو کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں, ہم آپ کی جان مال ہر لحاظ سے آپ کا تعاون کریں, ہر لحاظ سے آپ کا تعاون کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ نہیں, اللہ کا حکم آئے تو وہ یہاں سے, حکم کے بغیر نہیں, حکم آئے تو نکلے. اور حکم کا انتظار, جب حکم 13 ہجری میں ہجرت کا حکم ملتا ہے تو اس سے پہلے یہ تو مل جاتا ہے کہ اور صحابہ چلے جائیں, پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہے, حبشہ کے بعد وہاں پہ حبشہ کے امیر کو دعوت دی گئی, نجاشی بادشاہ کو دعوت دی گئی, اس دعوت کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں قبول نہ کی لیکن اگلی دفعہ سے دعوت قبول کر لی گئی, اور اس درجے قبول کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ درجے کا رشتہ قائم ہو گیا, اور ایسا پیار ہو گیا کہ اعلیٰ درجے کے تحائف کے معاملات چلنے لگے, اعلیٰ درجے کے معاملات چلنے لگے. ایک پوری مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی مہر ہے وہ نجاشی بادشاہ کی طرف ہے, اے اللہ کے رسول یہ مہر میری جانب ہے, 400 دینار کی مہر ہے, بڑی رقم اس زمانے کے اعتبار سے بڑی رقم وہ. اور وہ جو چادر, جو آپ کی مشہور چادر ہے جس کی بنیاد پر آج اجرت بنی, یہ ہماری سندھی اجرت جو ہے, اس کی جو پچھلی تاریخ ہے وہ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نجاشی بادشاہ نے چادر دی تھی اس میں لال دھاریاں تھیں, رنگت اب ڈیزائننگ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہو, لیکن لال دھاریوں والی چادر نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہی, بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں آئی, بعد میں حضرت عمر, بعد میں حضرت عثمان, بعد میں حضرت علی, بعد میں حضرت حسن, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی قیمت دے کر ہدیے میں وہ چادر لینا چاہیے. حضرت حسن نے وہ چادر دی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چادر رہی, اس کے بعد وہ چادر جو ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی, کیا ہوا, کہاں گئی, کوئی پتا نہیں, وہاں تک کی تاریخ ملتی ہے کہ وہ چادر چلی. وہیں سے پھر وہ بعد میں آگے جو مشہور ہے کہ یہ جو سندھی کا اجرک ہے, یہ پیچھے سندھ کی تاریخ وہ جو محمد بن قاسم آئے اور وہ ایک راستہ بنا, عرب کے جو لوگ آئے ان سے وہی چادر کا تصور وہاں چل رہا تھا, اسی کے تحت یہ پچھلے دنوں وہ بھی اس کی مہم بھی چلی تھی یہاں پر کہ جناب اس کو جو ہے سنت ہے اس کو سنت قرار دیا جائے اور کیا کیا جائے, وہ ایک الگ بات. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ جاتے ہیں وہاں کے حالات دن بدن ترقی, لیکن وہاں جاتے ہی آپ کا سارا کردار, ساری محنتوں کا مدار جو ہے ایک نظام قائم کرنے پر ہو جاتا ہے کہ سسٹم ایک نظام قائم کر دیا جائے, اور اس درجے نظام قائم کیا جائے کہ وہاں کسی اور کے ضابطے قائد نہ ہو, اور اس نظام میں سب سے پہلا کام خارجہ پالیسی کو سنبھالنا تھا. خارجہ پالیسی کیا بنائی؟ پڑوسیوں سے قریبیوں سے ملاپ, پڑوسیوں سے قریبیوں سے مخالفت نہیں بلکہ ملاپ. وہ ملاپ کیسا؟ مذہب تمہارا اپنا اپنا, عقیدہ تمہارا اپنا اپنا, قوم تم کون ہو تمہارا مسئلہ, ملت تم کون ہو تمہارا مسئلہ. ہم مدینے والے ہیں, آپ بھی مدینے کے بارڈر پہ رہتے ہیں, آپ اور ہم مدینے کی حفاظت میں ایک ہوں گے. شہر پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا, کوئی دشمن باہر سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا, بھلے وہ آپ پر حملہ آور ہو بھلے وہ ہم پر حملہ آور ہو, ہم دونوں مل کر اس تیسرے کا مقابلہ کریں گے. مذہب کا مسئلہ نہیں لائیں گے پیچھے. بنو قریظہ یہودی ہیں, بنو نذیر یہودی ہیں, اوس والے خزرج والے یہ مشرک ہیں, ان میں سے بعض یہودی ہیں, کوئی بحث نہیں, مذہبیت کوئی بحث نہیں. بولوں تو کہیں نظر نہ لگ جائے, ڈر نہ لگ جائے, دو قومی نظریہ بے وجہ کا پیش کیا گیا کہ جناب یہ ہندو الگ ہے اور مسلمان الگ ہے. بالکل الگ ہے, وہ الگ رہ کر 8 سال حکومت کر سکتا ہے, 6 سال حکومت کر سکتا ہے, ان پر اوپر کم ہو کر زیادہ پر حکومت کر سکتا ہے, اور اچھے طریقے سے حکومت کر سکتا ہے, اور کسی کو کوئی مار نہیں ہے. اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہند سونے کی چڑیا ہے, بعد میں بھی کسی نے کہا کہ ہم سونے کی چڑیا. اس زمانے میں تو کہا, اس زمانے میں تو یہ سلیقہ طریقہ آیا. خارجہ پالیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, وہ کیا تھی؟ اپنے قریبیوں سے, قریب کے جتنے خطے ہیں, قبائل ہیں, بڑے ہیں, ان سب سے کیا کرو؟ اتحاد کرو. اتحاد کن بنیادوں پر ہو؟ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہو, مذہب سب کا اپنا اپنا, بحیثیت تحفظ, خطے کا تحفظ, اس خطے کے تحفظ میں آپ بھی شریک ہیں. آپ کو کوئی مارنے آئے گا, ہم آگے آ کے کھڑے ہوں گے, آپ کا مقابلہ کریں گے, آپ کیونکہ ہمارے پڑوسی, پڑوسی کا تحفظ کریں گے. اور ایسے ہی ہمیں کوئی مارنے آئے گا تو آپ تحفظ کریں گے. اور تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کہ مکے والے آئیں گے تو ضرور اپنے نسب اپنے خاندان کو جانتے تو تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ مکے والوں نے آنا ضرور ہے, یہ چھوڑیں گے نہیں, یہ آئیں گے تو آتے ہی ہم اکیلے مقابلہ کریں اور یہ سارے کے سارے ادھر مل جائے تو ہمارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اور پہلے سے ہم اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو جو آئے گا, اور یہود بنو قریظہ بنو نذیر اور خیبر والے یہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ مالیات کا شعبہ انہیں کے پاس تھا, مدینے کی تجارت انہیں کے پاس تھی. آج بھی وہ زمین مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے قبلہ رخ سے دائیں جانب ترچھا جہاں کھجور مارکیٹ ہے, اس سے پہلے مسجد امامہ, مسجد ابوبکر, مسجد علی اور مسجد عمر فاروق, ان چار مسجدوں کی جو جگہ ہے, زمینی حصہ ہے اور کچھ کھلا پارک کا حصہ ہے, وہ سارا کا سارا حصہ آج بھی پرانی کتابوں میں مناقہ کہلاتا تھا. مناقہ اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ. وہ مناقہ کیوں کہلاتا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے تک اس مقام پر یہودیوں کی تجارت ہوتی تھی. یہ جیسے ہمارے جمعہ بازار یا فلاں بازار لگتے ہیں, وہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جیسے یہود کا اپنا بازار ہے, اب مسلمانوں کا یہاں پر بازار ہونا چاہیے, اب مدینے میں مسلمانوں کی اپنی کاروباری حیثیت ہونی چاہیے, اپنی منڈی ہونی چاہیے. اور یہ تجارت والوں کو بھی ایک اصول دیا کہ ہم خالی دوسروں کے محتاج نہ رہیں, ہماری اپنی مسلمانوں کی اپنی اکانومی, اپنی منڈی ہونی چاہیے, اپنا نظام ہونا چاہیے اور اپنوں سے زیادہ تجارت کریں تاکہ نظام ہمارا اپنا مضبوط مستحکم ہو. تو وہاں منافع اس جگہ پر جو ہے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا اصول دیا اور عید کے دن دیا کہ جناب عید کی نماز پڑھ کے اس مقام پر اب تجارت کا تصور قائم کرنا ہے اور وہیں پر یہ سلسلہ ہوا. وہاں اس بہانے سے ایک غزوہ بھی ہوا. غزوہ کیا ہوا کہ وہاں ایک مسلمان خاتون اپنے برقع اوڑے چادر اوڑے تجارت کر رہی تھی. یہودی بھی وہاں تجارت کرتے تھے. یہودیوں نے بطور شرارت کے آپ کے کپڑے میں کوئی پہلے ان کو کہا کہ یہ برقع ہٹا کے تجارت کریں یعنی الگ سے کپڑا نہ پہنے. انہوں نے نہیں مانا تو یہودیوں میں سے بعض یہودی جو شرارتی تھے انہوں نے کسی نے ان کے کپڑے پر کوئی کانٹا سا کوئی چیز پسا دی کہ جب وہ اٹھی انہیں پتا نہیں تھی. جب وہ اٹھی تو ان کی وہ چادر کھل گئی. اس کے بعد مذاق اڑایا گیا. جب وہ خود مذاق اڑایا گیا تو وہاں ایک مسلمان تاجر تھے انہوں نے اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ فلاں یہودی نے ایسا کیا اور اس کے بعد وہ جا کر ان سے لڑے اور نتیجے میں وہ قتل کر دیے گئے. مسلمان قتل کر دیے. جب وہ قتل ہو گئے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 افراد کا ایک پورا لشکر تیار کیا. 12 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ اس مسلمان خاتون کی آبرو کی حفاظت اور اس مسلمان کے بدلے کے لیے اب یہودیوں سے بدلہ ہو. اور وہ بدلہ ایسا نکلا کہ اس کے بعد وہاں تجارت یہود کی ختم ہو. وہ بدلہ لیا پورا اور اس درجے بدلا لیا کہ اس کو قصاص مارا جس یہودی کا معاملہ تھا اور پھر ساتھ میں اس جگہ سے تجارت معاہدہ اس پر ہوا کہ اب یہاں مسلمان تجارت کریں گے کوئی اور تجارت نہ کرے. سکہ جمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر جو کردار ادا کیا اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے پورے خطے میں نظام کے قائم کرنے کا معاملہ. نظام کو مضبوط کیا اور نظام نے کیا کیا نظام نے کیا قائم کیا. تجارت کی طرف اپنا معاملہ مضبوط کیا. اعمال کی طرف اپنا معاملہ مضبوط کیا. مساجد کی طرف اپنا معاملہ مضبوط کیا. تعلیم کی طرف اپنا معاملہ مضبوط کیا کہ صحابہ کو تعلیم کا شعور عنایت فرمایا. اور پھر ان سب سے بڑھ کر حمیت غیرت جرت کہ 10 سالہ زمانہ ہے 57 کے غریب غزوات اسرایا ہے 10 سالہ زمانے میں ایک کے پیچھے 4 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کا ایک گیپ آ رہا ہے 2 مہینے ایک گیپ آ رہا ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو. آج مسلمان سے خالی یہ چیز لے لی اور اس کے بعد کیا کہا گیا. ایک برطانیہ کے وزیر اعظم نے آج سے کچھ عرصے قبل ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں سے 2 چیزیں لے لی جائیں. ایک ان کا قرآن ان سے لیا جائے اور ایک ان سے ان کی تلوار لی جائے. بقیہ مسلمان رہنے دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں. اس پر سالہ سال محنت ہوئی کہ ان سے ان کا قرآن کیا کر لیا جائے لے لیا جائے. بغداد میں محنت ہوئی. ترک میں محنت ہوئی اور مصر میں محنت ہوئی اور خطوں میں محنت ہوئی. جو بچی کچھ ہی کثر تھی وہ ابھی در محنت ہو رہی ہے اور کافی حد تک اس محنت میں وہ کامیاب ہو بھی چکے ہیں کہ ان سے ان کا قرآن لے لیا جائے. بقیہ اتنی کتابوں کا لوڈ ڈال دیا جائے اتنا پڑھایا جائے کہ بچے سے بیگ اٹھے نہیں وہ پاؤں میں جس سے وہ لائے. کیا خیال ہے آج کا علم کہاں آ رہا ہے. بچہ بےچارا اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتے. اماں اٹھائے کبھی کبھی اماں بھی تھک جاتی پھر اس کے لیے ٹرالی والے بیگ چلے کہ جناب کھینچتے ہوئے لے کر آؤ. لیکن ان سب کے اندر کیا نہ رہا. ایک قرآن نہ رہا. بقیہ سب کچھ رہا. کتابوں کے ڈھیر ہیں. 12 گھنٹے 8 گھنٹے پڑھا کے سارا ٹیوشن اور سب کچھ ملا کے اس کے باوجود قرآن کی طرف سے قاصر. ملیر میں ایک مرتبہ ملیر 15 میں بکرا پیڑی سے آگے اندر ایک قبرستان وہاں ایک مرتبہ جانا ہوا. ایک عزیز کی قبر تدفین میں جانا ہوا تو وہ عزیز کیا بیٹا ڈاکٹر قبر پہ کھڑے ہو کر وہ ڈاکٹر صاحب اپنے والد سے ایک شکوا کر رہا ہے اور زور سے شکوا کیا, سب مجمع نے سنا. شکوا کیا کیا کہ ابا آپ نے یہ پڑھایا یہ پڑھایا یہ پڑھایا, اتنا پیسہ خرچ کیا, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن اے والد محترم اے کاش کہ آپ مجھے تھوڑا سا دین بھی پڑھا دیتے کہ آج آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے مجھے دعائیں یاد نہیں تھیں, آپ کا اپنا جنازہ پڑھنے کے لیے مجھے دعائیں یاد نہیں تھی, میں دعاؤں میں خالی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا اور زور سے رو رہا ہے, یارو قطار رو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بہت افسوس سے حسرت سے رو رہے ہیں کہ سب پڑھایا بہت خرچہ کیا لیکن مجھے دین نہیں پڑھایا, ایکاش کہ مجھے تھوڑا سا دین پڑھا دیتے میں آپ کا جنازہ تو صحیح سے پڑھ لیتا. یعنی وہاں ہم لوگ جو کھڑے تھے نا, ہم سب کی رونے کی حالت ہو گئی کہ یا اللہ جذبے سے, اور حقیقت حال اس سے انکار نہیں, حقیقت حال ہے کہ سب کچھ پڑھایا, آج میرا اپنے فیلڈ میں اپنا ایک نام ہے, حیثیت ہے, مجھے پہچانا جاتا ہے, لیکن میں آپ کا جنازہ صحیح سے نہ پڑھ سکا, یہ بہر حال میرے لیے سامان عبرت رکھ رہا. ان ڈاکٹر صاحب کی چار بیٹی ہیں, اللہ کی شان وہ چاروں کی چاروں حافظہ بھی ہو گئی ہیں, عالمہ بھی ہو گئی ہیں, اور ان میں سے عالمہ ہونے کے بعد جو دو ڈاکٹری میں تیسرے سال میں چل رہے ہیں, ان کو وہ اپنا جو غم تھا وہ غم انہوں نے اپنے بچے پر پورا کیا, اس کا اضافہ کیا, اور بہت کبھی کبھی ان کے پاس جاؤ تو بڑی بہت اکرام کا معاملہ کرتے ہیں, بہت احترام کا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال یہ ہماری کمزوریاں رہی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت رہی, دعوت کا اسلوب طریقہ جو رہا, وہ تعلیم پر محنت, صفحہ کے فرش کی تعلیم پر محنت, فن پر محنت نہیں, ہم نے محنت کرائی فن پر. تعلیم وہ جو وحی الہی کا شعور عطا فرما دے کہ وحی الہی کیا چیز ہے, وحی الہی سے آنے والی جو علم ہے, آنے والا جو علم ہے, اس علم کا شعور عطا کر دے کہ جناب یہ علم ہے, زندگی میں کھانا یوں ہے, پینا یوں ہے, سونا یوں ہے, اٹھنا یوں ہے, بیٹھنا یوں ہے, چلنا یوں ہے, معاشرت ایسے کرنی ہے, تجارت ایسے کرنی ہے, معاملات ایسے کرنے ہیں, پڑوس سے ایسے حق رکھنا ہے, بیوی سے ایسا حق رکھنا ہے, بچوں سے ایسا حق رکھنا ہے, یہ سارا نظام قائم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعوت, اور اس دعوت کو دس سالہ, کل تو 23 سالہ دعوت, اس 23 سالہ دعوت میں 10 سالہ جو نبوی دعوت ہے ہجرت کے بعد والی, اس میں زیادہ عروج حاصل ہوا اسلام کے, خطے کے خطے اسلام قبول کرتے چلے گئے, افراد اسلام قبول کرتے چلے گئے, جہاد کے اپنے معاملات ہیں, وہ ایک الگ رخ ہے کہ لمبا ایک سلسلہ چلا, لیکن اس میں حمیت و غیرت کو ختم نہ ہونے دیا گیا, جرت کو ختم نہ ہونے دیا گیا, بلکہ اس طرف دعوت دلوائی گئی, اس طرف آمادہ کیا گیا. تین صحابہ تبوک کا واقعہ ہے, تین صحابہ ہیں, اور بھی صحابہ ہیں, لیکن ان میں سے تین صحابہ ایسے جو باقاعدہ پکے ایمان والے, اچھے ذوق والے, تجارت والے, کھجوروں کی باغات ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آج نہیں جاتے کل چلے جائیں گے, جہاد میں جانا ہے, رسول اللہ نے عام اعلان کر دیا کہ سب کو جانا ہے, کوئی نہ رکے مدینہ میں سوائے کمزوروں کے اور عورتوں کے, سب کو جانا ہے, اور بچوں کو عام اعلان ہو گیا, ان کے دل میں یہ خیال ہے ہمارے پاس زبردست قسم کا تو گھوڑا ہے, اب گھوڑا ابھی مسلمان صحابہ جو ہیں یہ تو ابھی کمزور ہیں, گھوڑا نہیں ہے, سواریاں نہیں ہیں, یہ آہستہ آہستہ چلیں گے, رکیں گے چلیں گے, تو ان کو ابھی تبوک پہنچنے میں ابھی 15-20 دن لگیں گے, ہم تو تیز گھوڑے سے یوں دوڑائیں گے اور یہ پہنچ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل اور یہ عجیب بات ہے کہ جو کام کل پہ گیا وہ اردو میں کہتے ہیں ٹل گیا, یہ حقیقت وہ بالکل نہیں ہوا کہ کل کل چلے جائیں گے, کل سے پرسوں, پرسوں سے ترسوں, ترسوں سے یہاں تک کے چلتے 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 وہ دن آ گیا کہ رسول اللہ وہاں سے واپس, تبوک سے واپسی ہو گئی, تبوک سے واپسی ہوئی, اب سب کے سب دسویں پارے کا آخری تین رکو, تقریباً چار رکو, تین سے چار رکو, یہ صرف اسی واقعے میں ہے, تبوک کے اس واقعے میں, کہ سب کے سب کوئی کسی انداز سے آ رہا ہے, کوئی منافق آ رہا ہے اللہ کے رسول میرا یہ مسئلہ تھا, کوئی منافق آ رہا ہے میں اس لیے نہیں گیا, اپنا اپنے آپ کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا گھر کھلا ہوا تھا, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. اس میں یہ تین آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کوئی کمی نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی, ایمان کی بھی کمی نہیں تھی, مال کی بھی کمی نہیں تھی, اسباب کی بھی کمی نہیں تھی, صرف آج اور کل کا تصور تھا کہ کل چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں گے, پرسوں چلے جائیں گے, ایسے آج سے کل ہوتی گئی, کل سے پرسوں, پرسوں سے پرسوں, یہاں تک کہ آج آج سوچتے سوچتے وَالَسْتَرَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّ فُو قرآن نے ذکر کیا ہے, توبہ کی آخری رکوع دو رکوع پہلے, حَتَّى اِذَا وَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی, وَوَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. اب جو ادھر آئے مدینہ میں آئے اور آ کر رسول اللہ کی بات کی, رسول اللہ نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں کرتا, اللہ کا حکم آنے دو, یہ اللہ کا حکم ان کے لیے آیا اور 40 دن بیچ میں گزر گئے. وہ قرآن نے کہا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی, رسول اللہ نے سب سے ملنا منع کر دیا, کسی سے ملنے کی اجازت نہیں, کوئی صحابی ان سے نہ ملے. ایک وقت آیا کہ بیویوں کو بھی منع کر دیا, تم سب چھوڑ کے اپنی اماؤں کے گھر جاؤ, ان کو چھوڑو ان کے حال پر. اللہ نہ گھر میں کوئی پوچھنے والا, نہ باہر کوئی پوچھنے والا. قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے, حتی اذا واقت علیہم الارض, کہ تم پر زمین تنگ ہو گئی, واقت علیہم انفسہم, اور اپنی جانیں بھی تمہارے لیے مشکل کا باعث بن گئی, وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیہ, اور اب گمان کرنے لگی کہ اللہ تیرے علاوہ اب کون رہ گیا, کوئی سہارا نہیں. ثم تاب عليهم ليتوبوا, پھر اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوئے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, اور پھر آگے کہا انہ ھو التواب الرحیم, اور پھر اس کے آگے کہا ایمان والوں کو سبق دیا. جب ان کی توبہ پسند آ گئی تو ایمان والوں کو سبق دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور ایسے جیسے یہ سچے ہیں ان جیسے سچوں کے مانند ہو جاؤ, کچھ حالات آ جائیں جھوٹ کا سہارا نہ لو, سچ سے کام لو, کونوا مع الصادقین, ان جیسے سچوں کے ساتھ آؤ. یہ سب اس میں یہ واقعہ پیش آیا, اور اللہ نے اس کے بعد فراوانی کا معاملہ خوب رکھا, اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اب مسلمان کی فتح ہی فتح ہے, شکست کا مسئلہ. ایک جگہ آئی شکست وقتی, فتح وہ بھی ہوئی لیکن وقتی شکست آئی, وہ 9 ہجری میں حنین کا معاملہ, طائف کے راستے میں آگے جا کے حنین آ گیا. حنین میں پہلا موقع ہے کہ مسلمان جمعیت زیادہ ہے, کفار جمعیت کم, کفار 4,000 ہیں اور مسلمان 12,000 سے زائد ہیں. پہلا موقع دل میں خیال آ گیا کہ اب کیا مسئلہ ہے, اب تو ہم اتنے سارے ہیں قابو آ جائے گا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, قرآن نے ذکر کیا ہے یوم حنین, حنین کے دن, اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہیں اپنی کثرت پر تعجب ہوا, اور ہم تو اتنے سارے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. فلم تغنی عنکم شیئا, کوئی چیز تمہارے کام نہ آئی, وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور تم پر زمین تنگ ہو گئی. اور ایسا ہوا کہ وہ 4,000 اتنے تیر انداز پکے تھے, ایسے قبیلہ بنو حوازن کے نشانے والے, اتنے پکے نشانے والے تھے کہ 12,000 کے لشکر میں 17 افراد بچے, رسول اللہ بیچ میں, 17 افراد اپنے ہاتھوں پر, اپنے جسموں پر, اپنے جسموں کو بیچ میں لا کے رسول اللہ کے بیچ میں چھپائے ہوئے ہیں, اور 17 افراد خالی تیروں کو تیر برداشت کیے جا رہے ہیں, اپنے جسموں کو تیر برداشت کر رہے ہیں, لیکن رسول اللہ کو بچا رہا. کتنے افراد تھے؟ یہ حنین کا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. کبھی اپنی کثرت پہ عجب نہ لانا, میں میرے پاس یہ میری حیثیت یہ, مال پر کبھی. فلم تغنی عنکم شیئا, کوئی چیز کام نہ آئی، نہ مال، نہ اسباب، نہ اولاد، نہ گھر، کوئی چیز کام نہ آئی. اور حوازن والے کم تھے، بہت تھوڑے تھے، 4,000 تھے، لیکن اللہ نے ان کو فتح سے نوازا. کیوں؟ کہ وہ مال، اسباب، گھوڑے، جانور سب کو لے کر میدان میں آ گئے، اور کچھ مقاموں پر تیر اندازی مورچوں میں بیٹھ گئے اور وہاں سے تیر اندازی کرنے لگے. اور قبیلہ بنو حوازن عرب میں وہ قبیلہ تھا جس کو اللہ نے پہلے سے نشانے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت عطا فرمائی، زبردست قسم کا نشانہ باز قبیلہ تھا. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. پہلے تو جزیہ کا معاملہ طے ہوا وہاں، وہ جو ختم ہوا وہ جزیہ پر طے ہوا کہ اچھا صحیح ہے، ہم رہیں گے، جزیہ دیں گے. بعد میں ان کے قبائل تھے کہ پورے مسلمان ہو گئے، لیکن ان کی نشانے جو تھے وہ بعد میں اسلام کے بڑے کام آئے. قبیلہ بنو حوازن کے نشانے، بعض قوموں کو اللہ نے طبعی نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ایک جگہ پر، ایک علاقے میں، وہ ایک نہیں دوسرے نہیں تیسرے پہاڑ پر کوئی بوتل رکھ کے آؤ، کہتے میں ابھی نشانہ لگا کے آؤ، اور یہاں سے لگائے گا اور بتا کے کہے گا کہ نہیں اس جگہ پہ ماروں گا، بڑی بوتل ہے تو اس جگہ پہ ماروں گا، اور جا کے دیکھو تو اسی جگہ پہ گولی لگی ہوئی ہوگی، اتنا پکا تھا. ایسے ایسے ہوتے ہیں بعض بات. اگر وہ کہے گا کہ اس کے سرے پہ گولی ماروں گا تو سرے پہ جا کے لگے گی، اتنا پکا. اللہ نے ایسے تو قبیلوں کے اعتبار سے اللہ نے بعضوں کو یہ صلاحیتیں اپنی وجیت میں دی، نعمت کے طور پر دی، کہ وہ صلاحیت طبعی فطری، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. عربوں میں قبیلہ بنو حوازن کو یہی حیثیت حاصل تھی. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محنت کے طفیل میں جب آپ محمد رسول اللہ بنے تو آپ کی محنت اجتماعی، محنت کا سارا محور جو ہے وہ کس طرح چلا گیا؟ اجتماعیت کی طرف چلا گیا. اس میں انسانیت کو بنانا بھی شامل تھا. انسانیت کو بنانا، بنانے سے مراد اس کے اچھے اخلاق سے اسے مزین کرنا، اچھے کردار سے اسے مزین کرنا، اچھی گفتار سے اسے مزین کرنا، ہر اچھائی اس کے اندر پیدا کرانے کی کوشش کرنا، کہ وہ بیوی کے حق میں اچھا ہو، وہ ماں کے حق میں اچھا ہو، وہ باپ کے حق میں اچھا ہو، وہ بھائی کے حق میں اچھا ہو، بہن بننے کی صورت میں اچھا ہو. ہر لحاظ سے ایک فرد اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو، کہ ہر آدمی اس کے حق میں اچھائی کے الفاظ ادا کر. بیوی کے حق میں کہا گیا کہ جناب اتنا اچھا ہونا ہے، اتنا اچھا ہونا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کے حق میں اچھائی کی گواہی دے سکے. وہ اور دنیا میں کچھ نہیں پوچھا گیا، دنیا میں نہیں سوال کیا گیا. قیامت میں آپ کی اماں کہتی ہے اللہ یہ میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑی خدمت گزار تھا، اللہ رب العزت قبول نہیں فرمانا. ابا کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا مطیع اور فرما بردار تھا، اللہ قبول نہیں فرمانا. اللہ فرماتے ہیں لاؤ ذرا بیگم صاحبہ ان کی کہاں ہیں، محترمہ صاحبہ ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ یہ صاحب کیسے تھے آپ کے حق میں. اگر وہ گواہی دے دیتی ہیں کہ میرے حق میں بہت اچھے تھے، اللہ اس گواہی کو قبول کر رہے ہیں. نہ اماں کی، نہ ابا کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ پڑوسی کی، نہ مقتدیوں کی، نہ مریدوں کی، نہ شیخوں کی، کسی کی گواہی نہیں مان رہے. کتنا پاور ہے! اور تو بلا جگہ کہتی ہے ہمارا کوئی پاور نہیں. اللہ نے اتنا بڑا پاور دیا ہے کہ جناب ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے شوہر بڑے اچھے تھے، اللہ اس اچھائی کو قبول کر رہے ہیں. اماں کہہ رہی ہیں قبول نہیں کر رہے، ابا کہہ رہے ہیں قبول نہیں کر رہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس کی تربیت کی ہے بڑا اچھا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. کس کی قبول ہو رہی ہے؟ اب اس کا خود ہی سیدھا کر کے چلو معاملہ، یہاں پہ سیدھا کر کے چلے وہاں پہ بولے گی ان شاء اللہ، اور یہاں پہ اگر ٹیڑھا کر کے چلے تو وہاں تو ڈر بھی نہیں ہوگا، یہاں تو ڈر ہوگا، آنکھ دکھائیں گے، کچھ اور کریں گے، وہاں تو کوئی ڈر نہیں ہوگا. میرے بھائیو، نرمی کا معاملہ، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، عاشروہن نرمی کا سلوک ہو. اور رہی بات یہ کہ ٹیڑھی پتلی کا مسئلہ، وہ تو طے شدہ ہے، اس میں کیا شک ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے ہی تو حضرت حوا کو پیدا کیا گیا, تو ان کی بناوٹ میں ٹیڑھا پن ہے, یہ پسلیاں ہیں ہی گول, ان کو کسی نے سیدھا کرنے کی کوشش کی, وہ اس کی مثال ابھی اللہ نے دل میں دی. کسائی کے پاس کھڑے ہو, وہ جب یہ پسلیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ خالی ہلکا چکٹ لگاتا ہے, اسے الو کرتا ہے, وہ سیدھا ہی کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ایک نہیں ایک ساتھ پانچ چھ بھی ٹوٹ جاتی ہے ہلکا سا کٹ لگایا ہوا ہوتا ہے, اور جب تک وہ یہ کٹ نہیں لگایا تو وہ گول ہے, گول ہے, گول کی گول گھوم رہی ہے, کبھی کبھی چانپ گول ہی پکتی ہے پوری, اور صحیح چانپ جو بنتی ہے وہ گول گولائی میں ہی اچھی خوبصورت لگتی ہے کہ جناب گول ہڈی ہے اور بالکل راؤنڈ گھوما ہوا ہے, اس کو زیادہ سیدھا کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ گول ہے اس کو گول ہی رہنے دو, اس کو زیادہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اسی میں سے کام چلاؤ. البتہ قرآن نے اس معاملے میں تدبیر دی, تدبیر کیا دی ہے, رسول اللہ نے بتایا کہ یہ طریقے ہیں اپنی بیوی کو سنبھالنے کے, پہلے اس بیوی کی نیک صفات بیان کی ہے, دو سستے جس عورت میں پائی گئی وہ نیک ہے صالح ہے, اس پر محنت ہونی چاہیے, بس صالحات, قرآن نے کہا صالح کون ہے, قانتات قناعت کرنے والی, قناعت اپنے شوہر پر اپنے مال پر, جو شوہر کی جو حیثیت ہے اس پر قناعت کرنے والی, جس حیثیت میں جو جہاں رہتا ہے اس پر قناعت کرنے والی, میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں راضی ہوں. اگر یہ شکوے گئے ابا کے پاس, ابا کا دل دکھے گا, ہائے 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 میری بیٹی یہ غلطی ہے, ہم اتنی مان سے پالتے ہیں کہ جب وہ آگے اگلے گھر میں مان نہیں ملتا تو پھر ہمارا دل بلا وجہ کا کیا ہونے لگتا ہے, اچھلنے کودنے لگتا ہے, مان زیادہ نہ رکھیں, کیونکہ یہ پرائی چیز ہے, 18-20 سال کی آپ کی, تو آپ کے لیے اللہ نے ایک تحفہ دے رکھا ہے کہ چلیے کھیلیے جو بھی پیار کیجئے, لیکن یہ ہے پرائی چیز, اس کی تربیت میں اس کا لحاظ رہے کہ بہت زیادہ لاڈ نہ دیا جائے, بہت زیادہ پیار نہ دیا جائے, کبھی کبھی رلایا بھی جائے, کبھی کبھی بچے ناراض نہ ہوں, کبھی کبھی رلایا بھی جائے, صرف اس لیے کہ آگے کبھی رونے کی نوبت آئے تو آدھی ہوں, ساس نے کچھ کہہ دیا تو برداشت نہیں ہو رہی, مجھے تو میری اما نے کبھی بھی نہیں کہا, سسر صاحب نے کہا دو لفظ کہہ دیا ایسا کر لو, ناراض ہو گئی, مجھے تو میرے ابا نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی, تھوڑا تھوڑا سب کے سارے ہونے چاہیے, جان بوجھ کے نہیں, بطور تربیت, بتاؤ تربیت, اور جو غایت کیا ہے کہ دوسرے گھر جا کر معاملہ اچھا رہے برا نہ رہے, تربیت کا ماحول رہے, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ شکوہ شکایت کی نوبتیں آئیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, قانتات قناعت کرنے والی, حافظات للغیب غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی, دو چیزوں کی حفاظت مفسرین نے فرمایا, ایک مال کی حفاظت, ایک آبرو کی حفاظت, بندہ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن حفاظت, حافظات للغیب, حافظات للغیب, قرآن نے بس اتنا سا لفظ کہا ہے, بما حافظ اللہ, جیسا کہ اللہ نے اسے بچایا حفاظت کی, اب ویسی یہ بھی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں, شوہر نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں آبرو کی, عزت کی, مال کی, چیزوں کی, ہر چیز کی حفاظت کرے, یہ دو سستے ہیں تو وہ عورت نیک ہے قرآن کی زبان میں, چیک کر لیا جائے, اب اس کے بعد بھی اگر کبھی کوئی معاملہ خرابی کی طرف جاتا ہے, وائزوہن واز کرو, سب سے پہلے وائزوہن واز کرو, دوسرے درجے میں واہجروہن فی المضاجع, نئی بات واز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, بستر علیحدہ کر لیجیے, سونے کا مقام علیحدہ کر لیجئے, غیرت مند عورت کے لیے یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے, کوئی بے غیرت ہے تو اس کا نہیں پتا, لیکن غیرت مند عورت حدیث کہتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے, وہ فوراً رجوع کرے, بستر علیحدہ ہو, اور یہ عورت کے لیے وہ دن ڈوب مرنے کا یا مر جانے سے کم کا دل نہ ہوگا جس میں 70,000 فرشتے اس کے شوہر کی ناراضگی پر 70,000 فرشتے مل کر اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے شوہر سے ناراض ہے, اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہم 70,000 فرشتے تجھ پر لعنت کرتے ہیں. عورت کو اس کا خیال کرنا ہوگا, مرد کا اس کا احساس کرنا ہوگا. اب آگے کیا کہا, فائزوهن واهجروهن في المضاجع, ان دو پر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. واجلدوهن, ضرب ضرب کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب بالکل ہڈی گوٹی پسلی سب برابر, ضرب کا معنی چہرے پر نہ مار کر بقیہ تھوڑا سا ایک دو, جس سے کہ وہ عورت کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ کسی نے ہاتھ اٹھایا, میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. لیکن ہائے حسرت کے ساتھ کہوں کہ ہم مرد بھی مرد نہ رہے, ہمیں ہم تو کبھی کبھی مرد ہونے مرد کے بجائے انسان کے بجائے جنات میں سے بن جاتے ہیں, ایسا ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ نہ پوچھو. تو اللہ رب العزت مہد اپنا کرم فرمائے, احسان کا معاملہ فرمائے, خیال کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد بھی ایک بات کہی, یہ تین مرحلے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی بات نہیں بن رہی, تو پھر مرد کی طرف سے ایک اور عورت کی طرف سے ایک کوئی تیسرا فرد آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ ان دونوں میں صلح کرا. ان یرید اصلاحا, اگر ان دونوں میں وہ جو دوسرے دو غیر آئے مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے, وہ دونوں غیر آ کے ارادہ کر لیں اصلاح کا, یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں میں کیا ڈال دیں گے, یہ اللہ کا اٹل فیصلہ. میرے بھائیوں, بات بیوی کے حقوق کی بات ہے, ماں کے حقوق کا معاملہ ہے. کس کس حال میں, کس کس حال میں ماں گزرتی ہے, خاص طور 9 مہینے کا جو عرصہ ہے اس کا نعم البدل آپ پوری زندگی سجدہ کر کے گزار دیں. سجدہ منع ہے ماں کے لیے, لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ماں کی اطاعت میں ایسا کر رہا ہوں تو بھی قبول نہیں, اس کا بدل نہیں. اور یہ تو بہت دور کا میں نے عرصہ بتایا, بہت لمبا وقفہ بتایا. خالی وہ وقت جو وضع حمل کا وقت ہے, اس کا کوئی بدلہ اتارنا چاہے کہ میں دنیا میں ماں کی خدمت کر کے اس کا بدلہ, اس وقت کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں, نہیں اتارنا. میرے بھائیو, ماں کے معاملے میں کام کب خراب ہو جاتا ہے, وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے میری ماں, وہ سننے کے لائق ہے. وہ کبھی کبھی سنو تو بہرحال ماں کی بہت قدر معلوم ہوتی ہے. اس میں آگے چل کے وہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب زلفوں والی آ جاتی ہے تو اس کے بعد ماں کی قدر ختم ہو جاتی ہے. کالی زلفوں والی آنے کے بعد ماں کی قدر جو ہے وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے. باپ کون ہے, حیثیت پہچان تعارف ختم ہو جاتا. میرے بھائی, ایسا نہ کرنا. رسول اللہ کی یہ ساری تعلیمات ہیں. رسول اللہ جب رسول اللہ بنے تو یہ ساری تعلیمات تھی کہ باپ کا لحاظ رکھنا, ماں کا لحاظ رکھنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ان کو اُف نہ کہنا. اُف کا معنی یہ نہیں کہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں, اُف کا معنی یہ ہے کہ جناب کوئی ناراضگی ہوئی, اس ناراضگی پر میں چہرہ بنا رہا ہوں یا میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں اور اگلے نے دیکھ لیا, یعنی ماں یا باپ نے دیکھ لیا, اور ماں باپ دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں, میرا بیٹا میرے لیے ایسا کہہ رہا ہے, میرا بیٹا میرے لیے اس انداز سے آ رہا ہے. اللہ اکبر, وہ جو اندر چبھے گی نا, اس کو ایک لمحے میں وہ پیدائش سے پہلے کی زندگی, 9 ماہی تکلیف سے زندگی, اور اس کے بعد پیدائش کے بعد پیشاب دھونا, پاخانہ دھونا, صاف کرنا, رات کو اٹھنا, دن کو اٹھنا, سوتے سوتے نیند میں دودھ پلانا, وہ سارے مناظر لمحے میں یاد آ جائیں گے. آج یہ میرا بیٹا میرے لیے ایسی بات کہہ رہا ہے, اللہ, یہی قرآن نے کہا ہے اس نہ کہنا, برداشت کرنا. آج آپ برداشت کریں گے, امید رکھیں کہ اللہ آپ کے اولادوں کو آپ کے حق میں اچھا کرے. آج آپ برداشت نہیں کریں گے, بس پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی, اردو والوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے, مثل مشہور ہے نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, کہ جیسا آپ کریں گے آپ کے بعد والے کو آپ سے بڑھ کر کریں گے. تو ماں باپ کے معاملے میں بہت حساسیت ہے, بہن بھائیوں کے معاملے میں اپنی اپنی بساط بھر ہدایا تحائف کچھ نہ کچھ کرتے رہو. تحابو تحابو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ہدیوں کے حصے سے آپس میں محبتیں بدلی ہیں, دلوں کا میل ختم ہو جاتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, سب اپنی اپنی جگہ پر آوان ہوتے ہیں, اپنی بساط بھر تھوڑا تھوڑا کبھی بھی اور اس پر زیادہ اظہار نہ کرو. یاد رکھے صدقے کو باطل کرنے سے منع کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو صدقات کو باطل نہ کرو من احسان جتلا کر عذاب اذیت پہنچا کر, کچھ دیا اور دینے کے بعد تم تو میرے ٹکڑوں کو پلے ہو, اوہو سب ختم, عذاب اذیت پہنچائی, یا احسان جتلایا یا اذیت پہنچائی, کسی بھی انداز سے اس سے سخت کام لیا, تکلیف سے کام لیا, یا زبان سے اذیت دی, یا کسی بھری محفل میں اس کو ذلیل کر دیا وغیرہ وغیرہ, اس کی بہت ساری شکلیں. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا, ایمان والے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا, اور اس کا بہت پیاس, 2 روپے دیجئے چھپی آنکھوں دیجئے وہ بہت اچھا ہے بنسبت اس کے کہ 2 لاکھ روپے دیجئے اور اس کا اظہار کر دیجیے, وہ باطل ہو گیا. اور دو جو تھا وہ چھپی آنکھ تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, خود اپنے کو بھی یاد نہ تھا, تو وہ اچھا ہو گیا, وہ تھوڑا 2 روپے بنتے 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 پتہ نہیں 2 کروڑ بن گئے کہ 2 ارب بن گئے, کتنے بن گئے, لیکن دینے کو 2 لاکھ دیے, 2 کروڑ دیے, لیکن میں تو ایسا میں نے تو یہ کیا, اللہ کو یہ پسند نہیں, ہم تو خود غریب فقیر, اللہ نے ہمیں غنی کیا, ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, سب کے سب انسان اللہ کے آگے کیا ہیں, فقیر, اور اللہ غنی, اللہ سب کو دے رہا ہے. اللہ اتنا کہتے ہیں کہ جو تمہیں میں نے دیا اس میں سے خرچ کر دو, سارا نہیں, اس میں سے اپنی اپنی ہمت حیثیت توفیق کے مطابق اس میں سے خرچ کرتے رہو, اور اس میں غریب امیر کا فرق نہیں ڈالا. ہم نے یہ سوچا کہ جب مال ہوگا تو دیں گے, مال نہیں ہے تو ابھی کہاں سے دیں, کیونکہ ہمارے دماغ میں ہے کہ جناب 1000 دیں تو دیں ورنہ نہ دیں. نہ میں بہت بڑے بزرگ مولانا عطا اللہ کوئٹہ تقسیم سے تھوڑا آگے کی طرف ہیں, اب تو انتقال ہو گیا, ان کا ان کے بیٹے کا مدرسہ ہے, یہ بحریہ جو گنگا ہے اس کے بیچ میں ایک یعقوبیہ مدرسہ, بحریہ والے نے بہت دمخم لگا لیا کہ یہ جگہ خریدیں ہٹائیں, لیکن وہ ہٹانے عملیات کا ان کا بڑا مضبوط کام ہے, اور وہ بڑے حضرت جو تھے وہ بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے 2 روپے, اپنے زمانے میں 1 روپے 2 روپے 3 روپے 4 روپے ایک تھیلی الگ بنا لو, یا ایک جیب الگ سے, وہ اپنے جسم میں ایک کپڑوں میں ایک جیب الگ سے بنا کے رکھتے تھے جس میں صرف صدقات ہی جمع ہوتے تھے وہ آگے دینے کے لیے, اور جب تھوڑا سا زیادہ ہوا اس میں ڈال دیا اور گنا نہیں, اور جب کوئی آیا نکال کے دے دیا, جب کوئی آیا نکال کے اسی میں سے نکالا اور دے دیا, نکالا اور دے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رات رات ہے یا دن ہے اس میں شک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری جیب کبھی خالی نہیں, تمہاری جیب. اس نے یہ نہیں کہا کہ 1000 دو 1 لاکھ دو, یہ کہا جو آئے کم زیادہ دے, کم زیادہ دے دے, اور اگر اس کے بغیر جیب کے بغیر دینے کا مزاج ہے الحمدللہ, اور اگر جیب کے بغیر نہیں ہے تو بھائی وہ بنا لو تاکہ وہ دکھ نہ ہو کہ یہاں سے اتنا جا رہا ہے اتنا جا رہا ہے, پہلے ہی پتہ ہی نہ ہو کتنا گیا ہوا سائڈ میں ہے, وہاں سے نکالا دے دیا, نکالا دے دیا تو وہ دکھ نہ ہو. اور بالکل یقینی بات ہے, مدینہ طیبہ میں ایک صاحب, ابھی جس دن مدینہ سے میں نکل رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد آخری ان سے ملاقات ہوئی, صبح وہ نہیں آتے, وہ مغرب عشاء میں آتے, تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد میں وہاں سے پاکستان سے آیا یہاں, وہ مدینہ میں مقیم ہے, اور آج ان کا مدینہ منورہ میں کم و بیش 8 سے 10 کروڑ ریال کا کام ہے, 8 سے 10 کروڑ, اور اس حال میں مدینے میں آئے تھے کہ اس مدینے میں 2 وقت کھانے کے لیے نہیں تھا, 3رے وقت میں رسول اللہ کے روزے پر گئے اور جا کے خوب دعائیں کی, اے اللہ کے رسول آپ کے شہر میں آپ کا مہمان ہوں, میں کسی کا مہمان نہیں ہوں, تو میں وہاں سے باہر آیا ہوں تو باہر ایک جگہ دسترخوان لگا ہوا تھا مسجد نبی میں, وہاں پھر دسترخوان پہ ایک باقاعدہ ایک آدمی اٹھ کے میرے پاس آیا کہ آ جاؤ آ کے دسترخوان پہ بیٹھ. وہ پہلی میزبانی تھی رسول اللہ کی, اور آج ان کا اپنا سفرا جو ہے مدینے میں مختلف جگہوں پر 8 سے 10 جگہ ان کا اپنا سفرا لگتا ہے, اور روزانہ لگتا ہے 8 سے 10 جگہ پر پھیل کر کہ وہ بیٹے کا ہے, وہ فلاں کا ہے, وہ فلاں کا, ایک جگہ لگانے نہیں دیتے زیادہ اپنا سفر. اور اتنے بڑے کاروبار کے اب وہ مالک, وہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ شیخ ان کے شیخ وہ سنانے لگے کہ میرے شیخ نے مجھے یہ کہا کہ بس ایک جیب بنا لو اور اس کے اندر یہ سائیڈ میں یہ سلسلہ ڈال لو. بس ساتھی ان کو جانتے بھی ہوں گے, جہاں میں بیٹھتا ہوں مدینے میں اس کے بالکل ساتھ میں ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا, میں حیران ہوں. میرے بھائیو, سیرت نبوی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس انداز پر آ جائیں. بقیہ معاشرہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, معاشرے نے عشق کا کیا طریقہ دیا. ابھی بس اتنا سا سوال ہے کہ میرے گھر پر میرے والد 27/10/94 کو شہید ہوئے, یہ اسی تھوڑے سے فاصلے پر چکی تھی, 27/10/94 کا وقوع ہے, 21 جمادی الاولى. اس کو 63 سال پیچھے لے جائیں اور کیا, مجھے نہیں پتا پیدائش ابا کی کیا تھی, لیکن اگر ہم گمان کر لیں کہ پیدائش بھی 63 سال پہلے 27/10 کی ہی ہو, سنجو بھی ہو, پیدائش وہ وفات وہ وفات بھی ہوئی تاریخ ہو, اس دن ہر سال میں سالگرہ مناتے ہوئے, اگر سے میں اس کا قائل نہیں ہوں ایک فیصد بھی, لیکن دنیاوی مزاج کے مطابق سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک لمحے کا بھی قائل نہیں ہوں, گرنے کے سال بڑھانے کا قائل ہوں, گرانے کا قائل نہیں ہوں, اس میں تو سال گر رہا ہوتا اور اس کی خوشی منا رہے تھے کیک کاٹ, سال گرا, ایک سال کم ہوا تو کس بات کی خوشی, جس زندگی سے ایک سال کم ہو گیا نہ کہ بڑا, اللہ ہو. بہرحال لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں, ہر سال خاندان والے بھائی دوست احباب آتے جمع ہوتے, اس تاریخ کو ہم جمع ہوتے, کچھ کھا پی لیتے, ہنسی مزاق کر لیتے, عین اسی دن ان کا انتقال ہو گیا, وہی دن تھا ابھی ہم یہ جمع تھے, تو اس میں کیا ہوا, انتقال ہوا, شہادت ہو گئی. وہ کیا کیک ہمارا چلتا رہے گا, کھانا پینا چلتا رہے گا, تفریح مذاق چلتا رہے گا, ہنسی خوشی چلتی رہے گی, یا فوراً تبدیل ہو جائے گا؟ اپنے اپنے زمین سے بتائیے, پھر ویسے چلتی رہے گی. سب آئے ہوئے تھے, خاندان والے تھے, عزیز تھے, کھانا چل رہا تھا, ہنسی مذاق چل رہی تھی کہ چلو جی ابا, ابا کو بھی, ابا سامنے موجود تھے, ابا کو بھی کبھی کبھی چھیڑتے کہ ابا آپ کا ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا. اسی دوران ابا کا کیا ہوا, قبولیت کا معاملہ ہوا, وقت آخر آ گیا. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا, غلبہ کس چیز کا ہے؟ جو خوشی کا غلبہ چل رہا تھا, اس خوشی کے غلبے میں غم آ گیا, تو غلبہ دونوں میں غلبہ کس کو حاصل ہوا؟ غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہے, اس مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حج کا موقع ہے, حج ہو گیا, آپ مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد ابھی 17 نمازیں باقی ہیں, بیماری شدت کی ہے, بخار شدت کا ہوا ہوا ہے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے والد ابو بکر کو بلائیے کہ اور کہیے کہ وہ جا کے امامت کرے. حضرت عائشہ خود ہی منع کر دے رہی ہیں, اے اللہ کے رسول, میرے والد آپ کے مقام پر نماز نہ پڑھا سکیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو کہیے, حضرت عائشہ منع کر رہی ہیں, رسول اللہ غصے ہو کے فرما رہے ہیں حضرت عائشہ پر کہ اے عائشہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریے. حضرت رسول اللہ کے پیغام حضرت ابوبکر کے پاس جاتا ہے, آتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کس لیے بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں؟ ابھی حیات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہیں گئے نہیں, موجود ہیں, ابھی موجود ہیں, کمرے میں موجود ہیں, حجرہ عائشہ میں موجود ہیں, لیکن بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں. علت کیا ہے کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق اتنے حساس تھے کہ ان کو خطر لگا ہوا تھا کہ اب کام کچھ وقت پورا ہونے والا ہے. رسول اللہ مجھے آگے کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب ہے. اور یہ پہلے بھی ہو چکا کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت نازل ہو رہی ہے کہ اب لوگ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے, ورائت الناس يدخلون, آپ دیکھیں گے لوگوں کو فی دین اللہ افواجا, کہ دین میں فوج کے فوج آ رہے ہیں. فسبح, آپ تسبیح کیجئے, بحمد ربک, اپنے رب کے حمد کیجئے, استغفر اور استغفار کیجئے, انہ کان توابا, آپ کی اللہ کی ذات جو ہے تواب یعنی توباؤں کو قبول کرنے والے. مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورت آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورت سناتے تھے سب کو. اس سورت سننے کے بعد صحابہ سب بیٹھے, ابو بکر وہاں سے اٹھے, مسجد کے کنارے چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. سب صحابہ اس ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام کو شان و شوکت ملے گی, اسلام کو قوت ملے گی, فتح ملے گی, سب اس ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے ہیں. ایک دو صحابہ ادھر دیکھا کہ ابو بکر کنارے بیٹھے رو رہے ہیں, پوچھا کیوں رو رہے ہیں, فرمایا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اب رسول اللہ کے جانے کا وقت قریب ہو گیا, آپ یہ بات دیکھیے کہ جناب اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ اللہ اللہ ذرا صحیح سے کیجئے اور زیادہ کیجئے, فسبح بحمد ربک واستغفر. سب نے اس سورت کو اپنے اپنے انداز سے سمجھا, حضرت ابو بکر نے اپنے انداز سے سمجھا, مصلی پر آئے بے ہوش ہو کے گرے, پھر آگے وہ 17 نمازیں پڑھائی ہیں, 17 نمازوں کے بعد وصال ہو جاتا ہے. وصال ہونے پر ہر آدمی, آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, باقاعدہ طبعی روح کا نظام ختم ہو گیا, ظاہری روح کا نظام ختم ہو گیا. پیر کا دن ہے, یہ اٹل بات ہے, پیر کا دن ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 تاریخ اٹل ہے بحیثیت تاریخ وفات. ہمارے پرانے بڑے بوڑھے یہ کہتے تھے 12 وفات کا مہینہ, 12 ولادت کا مہینہ نہیں کہتے تھے, بلکہ کیا کہتے تھے, 12 وفات والا مہینہ. یعنی یہ طے شدہ, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی تاریخ کی کتاب میں, اس پر اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول وفات ہے یا نہیں, پیر کا دن ہے یا نہیں, اس پر کوئی اختلاف نہیں. اختلاف جو بھی ہے وہ پیدائش پر ہے کہ 9 تاریخ ہے, 11 تاریخ ہے, 2 تاریخ ہے, 17 تاریخ ہے, اس پہ اختلاف ہے. اور راجح قول جو ہے وہ 9 تاریخ کا ہے. 410 سے زائد سیرت کی کتابیں 9 تاریخ متعین کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جو بن رہی ہے وہ 9 تاریخ کو بن رہی ہے. 410 سے زیادہ کتابیں سیرت کی صرف 9 بول رہی ہیں, اور بقیہ بعض نے 12 لکھا ہے, انکار نہیں 12 بھی لکھا ہے, لیکن اگر 12 مان لیں لمحے کے لیے تو پھر ایک طرف پیدائش, ایک طرف وفات, اور پھر اس وفات کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حال دیکھنا ہے ہمیں کہ ان کا کیا حال ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, اگر آج مجھے رونے کی اجازت ہوتی, آپ کی تعلیمات میں مجھے رونے کا حکم ملتا, تو آج میں پانی الگ سے نہ لاتا, آپ کو پانی سے غسل نہ دیا جاتا, آج میں اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا کہ اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دیتا, پانی نہ ڈالتا آپ کے اوپر, اتنا روتا کہ جسم سے آنسو نکال نکال کے اسی سے آپ کو غسل دیتا. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے, اجازت نہیں ہے رونے کی, اس وجہ سے رو نہیں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی کیفیت تاری ہے, کہتے ہیں کہ آج کوئی یہ کہے گا کہ محمد اس دنیا سے وصال فرما گئے, میں اس کو قتل کر دوں گا, اس کی گردن اڑا دوں گا. کیوں کہہ رہے ہیں, کیا نوبت آ رہی ہے, ایسی نوبت کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرانے بیٹھ کر, سرانے بیٹھ کر اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی پوری طرح ہے, قمیض پوری طرح ہے, نیچے تک قمیض پوری گیری, صبر نہیں آ رہا, اندر سے اطمینان نہیں آ رہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حالت اپنی جگہ ہے کہ وہ صحابہ کو سنبھال رہے ہیں, لیکن سنبھالتے سنبھالتے اپنی حالت غیر ہو رہی ہے. یہ وہی 12 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, سن 11 ہجری ہے. یہ سارا منظر, ایک صحابی باہر مدینے سے باہر قبا کی طرف وہاں ایک صحابی کو کسی نے بتایا آپ ادھر کھڑے ہیں, آپ اپنے کام کاج کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے مدینے کے اندر محمد کا وصال ہو چکا ہے. وہ صحابی کیا دعا کر رہے ہیں, وہ جو ہوتی ہے پھوڑا اس کو سائڈ سے پھینک کر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اے اللہ اگر بتانے والا یہ صحیح بتا رہا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے تو اب آئندہ سے میری آنکھ کی بینائی ختم کر دے, میری کان کی سماعت ختم کر دے, جن کانوں نے نبی کو سنا, جن کانوں جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا, اب دیکھنے والی وہ نبی نہ رہے تو اے اللہ مجھے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر. کس کی صحابہ پر یہ جذبات کیوں آئے؟ سمجھ آ رہی؟ وہ بھی بارہ ربیع الاول ہی ہے, یہ اصل بات ہے کہ بارہ ربیع الاول, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. سن 11 ہجری ہے, آج سن 1438 ہجری ہے, بس اتنا فرق. ادھر صحابہ کی حالت کیا ہے؟ گھروں میں جو حالات ہے وہ اپنی جگہ, خواتین کی جو حالات ہے اپنی جگہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وصال کے بعد آزان ثابت نہیں, وصال کے بعد آزان ثابت نہیں ہے, آپ نے آزان نہیں دی. میں جب آزان دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا, رسول اللہ سامنے ہوتے, اب میں آزان دوں محمد رسول اللہ نہیں, میرے سے آزان نہیں دی جائے. 22 سال دمشق چلے گئے, مدینہ چھوڑ گئے, مدینہ میں رہنا پسند نہیں کیا, اب رسول اللہ نہیں, اب میں اس مدینے میں نہیں رہا جائے, برداشت نہیں ہوگا. یہ بلال حبشی ہے کہ حبشہ کا رہنے والا ہے, کالا ہے, ہوٹ موٹے ہیں, عجیب حال ہے, لیکن الاحد الاحد کا نعرہ لگا رہا ہے, اللہ احد کا نعرہ لگا رہا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ ایسا کہہ دو نہیں تو مجھے ختم کر دے. اپنی ریتلی زمین, گھر ریتلی زمین کی گرمائش ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے, جب ننگا کر کے لٹایا جائے آپ کی چربی سے گرمائش تھوڑی سی ٹھنڈی ہو, کہ اندر کی جو چربی نکلے اس سے ٹھنڈک محسوس ہو. بلال نیچے چلتا ہے اور اس پر آوازیں آ رہی ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے بلال مجھے اگر احساس نہ ہوتا, آپ کا خیال تھا, آپ کے گھر کا حیا تھا, اگر حیا نہ ہوتا تو میں آپ کا محل میں نے دیکھا تھا, دل چاہتا تھا کہ جنت میں میں آپ کے محل کے اندر جا کر داخل ہو کر دیکھتا, لیکن مجھے حیا آ رہی ہے. آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا جنت میں یہ محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال فرما رہے ہیں اللہ کے رسول اور کوئی بڑا عمل نہیں, میں مسجد میں جب آتا ہوں دو رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی پڑھتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا بس تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے لیے اتنا حسین خوبصورت محل بنا رکھا ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا. تیرے چلنے کی وہاں آوازیں آ رہی ہیں, تیرے کھٹکے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ وہ بلال ہیں, مدینہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب میرے سے مدینہ میں رہا نہیں جائے گا. اب 12 ربیع الاول کے بعد 22 سال تک کوئی آزان حضرت بلال کی ثابت نہیں کر سکتا. 22 سال بعد خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بلال 22 سال بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اے بلال ہم سے کیا ناراضگی ہے, آپ ہم سے ملنے بھی نہیں آتے, آزان نہ دیجیے ملنے تو آئیے. اس خواب کے پورا کرنے کے لیے آپ چل کے آتے ہیں اور جیسے ہی آتے ہیں اب بلال کو دیکھا پرانے صحابہ نے, سب نے فرمائش کر دی اللہ بلال آئے ہیں آزان رسول اللہ کے زمانے والی آزان سنائے. انہوں نے سب کو منع کر دیا, نہیں میں نہیں دے سکتا, نہیں میں نہیں دے سکتا. سب صحابہ سیانے تھے, سب صحابہ سمجھدار تھے. حضرات حسنین, حضرت حسن اور حسین دونوں کو سامنے کیا کہ ان دونوں کو آگے بولو, ان کی منع ہی نہیں کریں گے اللہ, اور دونوں آگے گئے جا کے کہا کہ آپ آج آزان دے دیں, منع نہ کر سکے, منع نہ کر سکے, اور آزان دی. آزان دینے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تک تو رسول اللہ کی آزان ہو گئی, رسول اللہ کے زمانے کی, اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے کر کے اس کے بعد کی آزان ثابت نہیں, آزان کی تکمیل نہیں, تکمیل دوسرے صحابی نے کی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ بس یہاں تک بول پائے, اس سے آگے بول نہ پائے. البتہ سیرت وہ ابو بکر نے بھی لی, عمر نے بھی لی, عثمان نے بھی لی, علی نے بھی لی, صحابہ کے ایک ایک صحابی نے سیرت کی, ایک ایک صحابی نے,
اس دن کوئی سنبھالے میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر جیسا شخص جس کو رسول اللہ کہہ رہے کہ لو کان عبادی نبی لکان عمر, وہ بھی سنبھالے میں نہیں آ رہے, وہ بھی کہہ رہے کہ میں تلوار اٹھا دوں گا. کون کہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہوگا؟ وہ ایک ہی شخصیت تھی جس پر نگاہ رسول اللہ تھی, وہ پہچانتی تھی کہ یہ شخصیت ان حالات میں معاملات کو سنبھالے گی. ممبر پر چڑھ گئے ہیں, ممبر پر جانے کے بعد آپ کہتے ہیں وما محمد الا رسول, میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی, نہیں ہے محمد مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے کئی ایک رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات, کیا ان کو موت آ جائے, اور قتل, یا قتل کر دیے جائیں, انقلبتم, کیا تم پھر جاؤ گے, دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه, اور جو کوئی بھی پیٹ پیچھے ہوا دین چھوڑا, فلن يضر الله شيئا, اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا, اللہ کا دین ویسا رواں دواں شاداں رہے گا. جب یہ آیت پڑی اب صحابہ ٹھنڈے ہوئے کہ موت تو برحق ہے, قرآن نے کہا ہے یہ ہو سکتا ہے, ہمیں تو دین پہ چلنا ہے, ہمیں دین پہ رسول اللہ کی سیرت کو لینا ہے, رسول اللہ نے کردار کیا ادا کیا, کام کیا کیا, ان کاموں کو لینا ہے. یکدم سے فتنے کھڑے ہو گئے, منکرین زکات کھڑے ہو گئے, ہم زکات نہیں دیں گے, مرتدین کھڑے ہو گئے, ہم دین نہیں مانتے, ہم اسلام نہیں مانتے. اللہ اکبر, ایک قافلہ حضرت زید بن حارثہ کی معیت میں رسول اللہ قافلہ تشکیل دے چکے ہیں, وصال ہو گیا, قافلہ ابھی مدینے سے باہر کھڑا ہے, ابھی باہر بالکل باہر نہیں گیا, مدینے سے باہر ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر لے کر ابھی وہ وہاں رکا ہے, نئے پیغام کا انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اب قافلے کو روک لیجئے, منکرین حدیث بھی کھڑے ہو گئے, فتنے والے بھی کھڑے ہو گئے, مرتدین بھی کھڑے ہو گئے ہیں, ان سب کو سنبھالنے کے لیے افراد چاہیے, اور ابھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے. سب صحابہ رائے دے رہے ہیں, حضرت عمر جیسے صحابی رائے دے رہے ہیں نرمی کیجئے, حضرت عثمان کہہ رہے ہیں اس وقت کے مصلحت کا خیال کیجئے, حضرت علی فرما رہے ہیں اے خلیفۃ الرسول ہم ہیں تو آپ کے ساتھ, لیکن فی الوقت ضرورت یہ ہے کہ منکرین زکات کو نرمی سے نپٹا جائے. حضرت ابو بکر کا جواب کیا ہے؟ آپ کوئی میرا ساتھ نہ دیں, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ پورا اونٹ دے اور اس کی رسیل رسی بھی دے نکیل, اور میرے زمانے میں کوئی رسول اللہ کے زمانے والے اونٹ تو دے رہا ہے لیکن رسی کا کچھ حصہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے, یا پوری رسی نہیں دیتا کہ رسی نہیں دوں گا اونٹ پورا دوں گا, میں اس رسی کے خلاف بھی ویسے جہاد کروں گا جیسے رسول اللہ نے جہاد کا حکم دیا. اسلام میں اتنی بھی تبدیلی نہیں آنے دوں گا, جو رسول اللہ کا زمانہ وہ میرا زمانہ ہے. رہی بات میں مرتدین کا معاملہ, ان مرتدین کے ساتھ دوسرے انداز سے میں پیش آؤں گا, اس میں بھی کوئی کمی نہیں کروں گا. جو قافلہ رسول اللہ نے تیار کیا ہے وہ قافلہ بھی جائے گا, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ قافلے کے مائیت میں وہ بھی جا رہے تھے کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے, قافلے میں جانے والوں میں شامل تھے. اور صحابہ نے جب کہا کہ نہیں آپ تو رکے, آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں, بس یہ ایک بات صحابہ کی مانی ہے کہ آپ لشکر میں نہ جائیں, آپ یہاں امیر بن کے رہے, کیونکہ رسول اللہ امیر سے رسول اللہ خود نہیں جا رہے تھے, زید بن حارثہ کو بھیجا تھا, اب آپ امیر ہیں, آپ یہاں رہیں گے, آپ نہیں جائیں گے, ہم سب جائیں گے, یہ ایک بات مانی. بقیہ کوئی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانی, جو مشورے دے رہے تھے مرتدین ہے ایسا کر لیں, رک جائیں, ابھی ہلکا ہاتھ رکھ لیں, ابھی کچھ کر لیں, نہ, فرمایا یہی وقت ہے دین کے باقی رکھنے کا, آج دین مٹا تو ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. مدینے میں کیا حال تھا؟ جنازہ کوئی آگے بڑھنے نہ پڑھانے کے لیے, صحابہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں, دعائے جنازہ پڑھتے ہیں سنگل سنگل, جماعت نہیں ہو رہی, باقاعدہ جماعت نہیں ہے رسول اللہ جنازے کی, جماعت نہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں پھر کچھ ایسے جانا آنا لگا ہوا, اور اس کے بعد آپ کی تدفین ہو جاتی ہے, تدفین کے بعد یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں جو تھوڑے بہت سنائے گئے, اور سب اپنے اپنی طرف روان دواں ہو جاتے ہیں, سارا نظام اپنی جگہ قائم و دائم ہو جاتا ہے. ممکن ہے اس بارہ ربیع الاول میں تازہ غم تھا تو خیال رہا, اس کے بعد دو سال اور خلافت کا زمانہ رہا حضرت ابوبکر کی, کیا پاور نہیں تھی, یہ پاکستان ننا سا 3 لاکھ مربع میل کا پاکستان، اس پاکستان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کو جو خلافت ملی 11 لاکھ مربع میل پر خلافت ملی، کتنے کتنے 11 لاکھ مربع میل، یعنی 3 × 12 کم و بیش 4 × 4 کے قریب، تو یہ تو 3 لاکھ وہ پورے بن جائے گا، پاؤ پاؤ ادھر نکالیں گے تو 4 گنا بن جائے گا، جو حضرت ابوبکر کو اکیلے خلافت کا زمانہ ملا تھا، پاور تھی، قوت تھی، اختیار تھا، کیا اگلے سال 12 ربیع الاول پر یہ سارے حالات نہیں کر سکتے تھے اپنے اختیار کے ساتھ؟ اگر حکم یہی ہوتا کہ جو اس وقت کے ناچ گانے کی صورت، اگر یہی ہوتا تو کیا خلافت کی سطح پر یہ سب نہیں منظوری ہو سکتی تھی؟ حضرت ابوبکر کو 2 سال خلافت کا زمانہ ملا، حضرت عمر کو 10 سال خلافت کا زمانہ ملا، کس کا خوف تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیل چکی ہے، 22 لاکھ مربع میل یعنی 8 گنا پاکستان، حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت کا زمانہ ملا، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا، حضرت علی المرتضیٰ 48 لاکھ، 4 سال خلافت کا زمانہ، 6 سال خلافت کا زمانہ مل رہا ہے، 48 لاکھ مربع میل ہو گیا اسلام کا جھنڈا، ایک حکمراں ہیں، کیا یہ سارے، چلو یہ سارے ان کی نگاہ میں صحابی تھے، وہ تو گھر کے بچے بھی تھے، گھر کے داماد بھی تھے، 6 سال خلافت بھی کیا حکم ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، اگر ہوتا کیسے شادیاں بجانے، یہ بھی دین ہے نا، سمجھانے والوں نے کہا یہ بھی دین ہے، جو آوازیں آپ کو آ رہی ہیں یہ بھی دین، اور ایک دین یہ ہے کہ عمل کی دنیا میں آنا، جو صحابہ نے دین پیش کیا وہ کون تھا، اپنا جو ہے وہ روان ہوگا، جو کام ہے وہ پورا ہوگا، نمازیں پوری ہوں گی، ترتیب پوری ہوگی، معاملات پورے ہوں گے، جہاد کے لشکر نکلیں گے، 11 سے 22، 22 سے 44، 44 سے 48، 48 سے حضرت حسن کا 6 ماہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 19 سالہ زمانہ، اس 19 سالہ زمانے میں 66 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑا بنائے گا میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو شخص اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑے کا سپہ سالار ہوگا میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحری بیڑے کو بنانے والے، سب سے پہلے اسلام کے اندر سمندروں میں جنگ کا تصور پیش کرنے والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، خشکی ختم ہو گئی، کہیں اسلام، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، اب سمندری خطہ چاہیے، اس سمندری خطے میں دیکھیں کہ سمندر کے اس پار کوئی نہ ہو، کوئی انسان رہ جائے اور اس کے پاس کلمہ نہ پہنچاؤ، اس کو بھی قول لا الہ الا اللہ تفلحون کا پیغام پہنچایا جائے، وہ پیغام تو جاری ہو ساری رہا، وہ عمل جاری ہو ساری رہا، کمزوری کس پر آئی؟ اس دن جب پیدا ہوئے ابو لہب نے 100 اونٹ کی قربانی دی، اپنی باندی کو آزاد کیا تو انہیں اتنی اچھی خبر دی، ابو لہب کو خوشی، ابو جہل کو خوشی، اس دن سب کو خوشی، ہم نے بھی خوشی، اس سے انکار نہیں، پیدائش کی خوشی سے تو کہیں سے بھی انکار نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے خوشی، اور کائنات کا جس کے لیے کائنات پوری سجائی گئی ہے وہ اس کائنات میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیوں نہ خوشی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو طے شدہ بات، لیکن اس خوشی کے بعد جب وہ کردار آیا کہ اس وہ جس کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کردار پیش کیا گیا تو اس کردار کے بعد وہ سارا طبقہ مخالف ہو گیا، مدینے میں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو خوشی کس کو تھی، غمی کس کو تھی، ابلیس کو خوشی تھی، غمی تھی، 12 ربیع الاول صحابہ کی جو کیفیت ہے میں بتا چکا، ابلیس کو، یہود قریشہ والوں کو، ان کو باہر نکالا تھا مدینے سے، یہود بنی نذیر والوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا معاہدہ توڑنے کے بعد، کبھی مغالطہ نہ ہو جائے، معاہدہ وہ احزاب میں توڑ چکے تھے، اس کے بعد ان کو کہاں نکالا، باہر نکالا، خیبر والوں کو باہر نکالا، اب خوشی کس کو تھی، یہود قریشہ، یہود بنی نذیر اور حضرت اور دیگر قبائل والوں کو خوشی ہے، سارے یہودیوں کو خوشی ہے کہ آج محمد، ساری عیسائیت کو خوشی ہے کہ آج، سارے منافقین عبداللہ ابن ابی اور ان کے چیلوں کو کیا ہے، غمی کس کو ہے، صحابہ کو، اب ہم
اپنا فیصلہ خود کر لیں, کسی کو کچھ نہ کہیں, اپنا فیصلہ البتہ خود کر لیں. اور ہماری تاریخ یہ جو یہ مروجہ تاریخ ہے, یہ تاریخ رضا خان صاحب سے پیچھے آپ کو نہیں ملے گی. آپ تاریخ دکھائیں گے نہیں ثابت کر سکیں گے. خان صاحب کے پیچھے آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا. خان صاحب اور خان صاحب کے بعد سے تھوڑا تھوڑا, رائے بریلی انڈیا میں دو شہر, رائے بریلی بانس بریلی, یہ بانس بریلی کے رہنے والے, اور اس وہاں سے تھوڑا 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 چلا. اور وہ بھی کیوں ہوا یہ بھی سمجھ لیجیے, اس زمانے میں انگریز کے خلاف ایک بھرپور مہم چل رہی تھی. مسلمانوں کی یکجائی قوت ایک طرف تھی ایک انگریز کے خلاف, آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں 1857 اور اس کے پیچھے کے سارے مارکات چل رہے تھے, اور اس درجے کے مارکات چل رہے تھے کہ انگریز مورخ ڈاکٹر تھامسن نے یہ بات لکھی ہے 1862 سے 1864 تک ہر دن شاہی مسجد لاہور کی شاہی مسجد, اس کے اندر 100 علماء کو شہید کیا جاتا تھا. 100 علماء کو شہید کیا جاتا تھا, ہر دن پھانسی دی جاتی تھی. پھر اگلوں کو 100 کو پہلے لکھایا جاتا تھا تبدیل ہو جاؤ, پھر وہ نہیں ہوتے تھے, پھر اگلے دن ان کو پھانسی دی جاتی تھی, پھر اگلے دن ان کو پھانسی دی جاتی تھی. وہ ایک تحریک چل رہی تھی علماء کے, سب کا ایک اتحاد چل رہا تھا کہ مسلمان انگریز کے خلاف, باہر سے آنے والے کے خلاف, ہندو ایک ہے, ہندو مسلم سب مل کے لڑ رہے تھے, کس طرف؟ انگریز کے خلاف. اس جب دیکھا کہ طاقت سے ٹوٹنے نہیں پا رہے ہیں تحریک ریشمی رومال اور دیگر معاملات میں, موقع بموقع یہ اس انداز سے تحریکات چلاتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں رہتی. حضرت مولانا حمد اللہ مدراسی, حضرت مولانا حمد اللہ مدراسی, اللہ اکبر, ایک انگریز جج, ان کو لایا گیا کورٹ کے اندر. حمد اللہ عباسی مدراسی رحمت اللہ علیہ, وہ وہاں کھڑے ہیں. وہ انگریز جج نے جیسے ان کو دیکھا داخل ہوتے ہی یکدم کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ان کا نہیں, میں آپ کو نہیں پہچانتا. وہ جج کہتا ہے کہ آپ نہیں پہچانتے, میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کون ہیں. میں نے آپ سے مدراس کے فلاں مدرسے کے اندر عربی کی تعلیم حاصل کی, اور میرے قانون میں میرے قلم میں اس وقت یہ بات آپ کے لیے لکھی ہوئی آئی ہے کہ آپ کو سزائے موت, گولی کی سزا. آپ مہربانی کریں خالی یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام, یہ منع, اس سے وڈرا ہو جائے تو میں آپ کو گولی سے بچا لوں گا, میرا قلم آپ کو گولی سے بچا لے. حضرت مولانا حمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد اور شاگرد ہونا اپنی جگہ, لیکن آج میں اپنی ملت سے مذہب سے غداری نہیں کر سکتا. اور اسی عدالت میں گولی ماری, اسی عدالت میں گولی ماری, کہیں اور نہیں, اسی عدالت میں. حضرت مولانا جعفر ثانی سیری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا حمایت علی رحمت اللہ علیہ, یہ تین چار حضرات, ان کو پھانسی کی سزا ہوئی. انہوں نے نیت کر لی اب روزے کی کہ صبح پھانسی ہو جائے گی, روزے کی نیت کرو, روزے کی حالت میں چلے جائیں گے. اللہ کی شان, پتہ لگا کہ جناب یہ تو پھانسی پر خوش ہو رہے ہیں, ان کی پھانسی موخر ہو گئی. شام تک اب وہ روزہ, اسی میں ان کو بےہوشی ہوئی, بےہوشی میں رات 8 بج گئے. 8 بجے جب ہوش آیا تو دیکھا کہ یہ تو ٹائم زیادہ ہو گیا, اب روزے کا وقت. پتے گرفتار تھے وہاں, پتے تھے درخت کے پتے, سوکھے پتوں کو توڑ کر اس سے روزہ افطار کیا. وہاں سے نکلے, وہاں سے آنے کے بعد جب وہاں سے آگے نکلتے ہیں تو اور عجیب شکل پیش آتی ہے. وہاں سے پھر گرفتار کیے گئے, وہاں سے ملتان بھیجے گئے, ملتان سے, اور 3 ماہ میں وہاں سے لے کر ملتان تک پہنچے, ایک پنجرے میں بند کیے گئے. یہ 4 علماء پنجرے میں بند کیے گئے, ان پنجروں کے جگہ جگہ لوگ بےوش ہو کے گرتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر گرتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے. حضرت مولانا جعفر ثانی سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آخر میں ملتان جیل میں پھانسی کے لیے فیصلہ ہوا تو ہم خوش تھے کہ چلو پھانسی ہو گئی, لیکن پھانسی کا معاملہ پھر موخر ہو گیا کہ یہ پھانسی کے لیے خوش ہو گئے. انہوں نے فرمایا جب جب گرتے تھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی, رسول اللہ حوصلہ دیتے تھے, خانی سنی برداشت کرو, تم میرے قریب مجھ سے جلد ہی ملنے والے. یہ وہ وقت چل رہا تھا. اس وقت میں بہرحال ایک حالات پیش کرنے تھے کہ مسلمانوں کو توڑنا تھا. اس توڑنے کے لیے نئی سی نئی شکلیں, ان میں سے ایک شکل یہ پیش کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک طبقہ جو جہاد کا حامی تھا اس کو کہا گیا جناب یہ وہابی ہے, یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا, یہ رسول اللہ کے کردار کو نہیں مانتا, رسول اللہ کی ذات کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے. بہرحال ان سارے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا, سیرت کو لینا ہوگا. اللہ ہمیں اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے کرم سے کہا سنا قبول فرما, سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, غفلتوں کوتاہیوں کو معاف فرما, سستی کاہلی کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ خرافات سے بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے, خرافات سے بدعات سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر بھلائی نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. جو ساتھی نکلنا چاہیں تو جلوس آئے گا.